نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الانسان في كبد وقال تبارك وتعالى في آخر سورة القاف فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق اللہ العظیم. حضرات آپ کے بہت قریب مسجد میں تین روز تک درس قرآن ہوا ہے. میرا یہ گمان ہے کہ بہت سے ایسے حضرات یہاں موجود ہیں کہ جو اس سے روزہ درس قرآن میں شریک رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات ایسے بھی ہوں کہ جنہیں وہاں شرکت کا موقع نہیں ملا ہے. میں نے مسجد میں بھی عرض کیا تھا، پھر اعادہ کر رہا ہوں کہ اس قسم کے مواقع پر بہت سے ایسے حضرات سے ملاقات ہوتی ہے کہ جن سے زندگی میں پہلی مرتبہ ملنا ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ بعد میں ملاقات ہو سکے گی یا نہیں، اور ہوگی تو کب. لہذا خواہش فطری طور پر یہ ہوتی ہے کہ کوئی بہت جامع بات سامنے رکھی جائے جو ذہن نشین بھی ہو جائے، جس سے انسان کے لیے عمل کا ایک راستہ کھلے اور اسے اپنی عملی ذمہ داریوں کا احساس ہو. جہاں تک علمی نکات پر مشتمل تقریریں کرنے کا تعلق ہے، وہ ایسی جگہ پر تو کچھ موضوع رہتی ہیں کہ جہاں مسلسل رابطہ ہوتا ہے، وہاں ہر وقت عمل کی ایک راگنی تو نہیں الاپی جا سکتی، کچھ نہ کچھ باتیں اور بھی کہ جو علمی نوعیت کی ہوں ان کو سامنے لایا جاتا ہے. لیکن ایسے مواقع پر جیسا کہ میں نے عرض کیا، خیال یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات جامع بھی ہو اور عملی رہنمائی کی حامل. لہذا میں نے آج کے لیے یہ طے کیا ہے کہ میں اس مسئلے پر آپ حضرات کو غور و فکر کی دعوت دوں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں. اس میں انشاءاللہ تعالی جو تین دن تک میں نے درس قرآن کے ضمن میں جو باتیں کہی ہیں مسجد میں، ان کا بھی اعادہ ہو جائے گا اور زیادہ عملی پہلو سامنے آئیں گے. دیکھیے، میں نے سب سے پہلے ایک آیت تلاوت کی ہے سورہ بلد کی. اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی قرآن مجید کی بہت سی دوسری سورتوں کی طرح قسموں سے ہوا ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد. اب اگر میں ان تمام آیات کا ترجمہ اور ان کی کچھ تشریح کروں تو پھر تو بہت سا وقت اس میں نکل جائے گا. میں قسموں والے حصے کو چھوڑ رہا ہوں اس اجمالی بیان کے ساتھ کہ اللہ تعالی نے متعدد قسمیں کھا کر جس حقیقت کی طرف توجہ ہماری مبذول کرائی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا. یعنی مشقت اور محنت اور ذمہ داریاں اور فرائض کا بوجھ، یہ انسان کا مقدر ہے، کوئی انسان اس سے مستثنی نہیں. یہ تو واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم وہ بات نہ ہوتی جو کسی نے کہا کہ یاد ماضی عذاب ہے، یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. ہماری کچھ فطرت ایسی ہے کہ یہ تمام بوجھ جو ہم اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ ہم ان کے عادی ہو گئے ہیں. عادی ہونے کی وجہ سے ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا. وہ جو غالب نے کہا تھا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ انسان غور کرے تو کیسے کیسے بوجھ اور کیسی کیسی ذمہ داریاں اور کیسے کیسے فرائض کا ایک انبار ہے کہ جو ہر انسان کے کاندھے پر. لیکن ان میں سے کچھ ذمہ داریاں تو ایسی ہیں جن کے لیے ایک زوردار تقاضا انسان کے اپنے اندر موجود ہے. اس کے لیے کسی واعظ کی، کسی نصیحت کی، کسی افہام و تفہیم کی کوئی ضرورت نہیں. مثلاً انسان کا پیٹ کھانے کو مانتا ہے، اب اس کے لیے بھاگ دوڑ، محنت، مشقت کوئی اینٹیں ڈھو رہا ہے، کوئی کسی چلا رہا ہے، کوئی کسان ہے تو وہ ہل چلا رہا ہے، اوپر تپتا ہوا، نیچے تپتی ہوئی زمین ہے، اوپر آگ برساتا ہوا سورج ہے اور پسینہ اس کا بہ رہا ہے، لیکن وہ کام کر رہا ہے۔ اور ویسے یہ کہ ذرا سا فرق ہے، ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کام بہرحال کام ہے، اس کی کوفت، اس کی تھکن اپنے اعتبار سے، اپنی اپنی نسبت سے ہر شخص کو مل رہی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ بوجھ ہر شخص خود اٹھا رہا ہے، اس کے لیے کوئی افہام و تفہیم، تذکیر، واعظ، نصیحت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ تو اندر سے ایک دائیا ابھرتا ہے اور ہر شخص اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ گھر گھرستی کا بوجھ ہے، اولاد کی پرورش ہے، خاندان کی ذمہ داریاں ہیں۔ کبھی کسی عورت کو اگر آپ نے دیکھا ہو کہ وہ بچے کو اپنے گود میں لیے ہوئے کسی ڈاکٹر کی دکان پر کھڑی ہے اور اسے کئی گھنٹے ہو گئے، اب آپ تصور کیجئے کس کوفت میں وہ ہے، کس مشقت میں وہ ہے، لیکن یہ سارے بوجھ انسان جھیل رہا ہے، ان مشقتوں کو برداشت کر رہا ہے، مرد بھی جھیل رہے ہیں، عورتیں بھی جھیل رہی ہیں، اور یہ بوجھ معلوم نہیں ہوتے، اس لیے کہ اس کے لیے بھی ایک بہت ہی پوٹنٹ موٹیو ہے، ایک بہت بڑا محرک ہے کہ جو انسان کے اپنے اندر ہے، وہ جذبہ جنسی ہے جو کہ یہ ساری ذمہ داریاں اٹھواتا ہے۔ ویسے انسان گننے بیٹھے، حساب لگانے بیٹھے تو کیسے کیسے بوجھ ہیں جو اس کی وجہ سے ہر شخص نے اپنے کاندھے پر لیے۔ تو یہ ذمہ داریاں تو وہ ہے کہ جو ہر شخص کی ہیں، اور ہر شخص اس کی وجہ سے مشقت میں مبتلا ہے، محنت کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے کبھی کسی کو واعظ کی ضرورت نہیں ہوئی، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ شادی کرو، وہ شادی تو ہر ایک کرے ہی گا، اس کا تو دائیا اس کے اپنے اندر موجود ہے۔ یہ کہ کچھ کھاؤ کماؤ، کچھ دور آ جاتے ہیں کبھی نوجوانی کے زمانے میں، اللڑ پن میں، کہ ذرا یہ ذہن سے کوئی بات نکل جائے تو کہنا ہوتا ہے کہ بھائی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، لیکن وہ بالکل اب نارمل اور مستثنا حیثیتیں ہوتی ہیں۔ عام طور پر ہر انسان کو پتا ہے کہ مجھے کچھ کھانا کمانا ہے، کچھ محنت کرنی ہے، اپنے پیٹ پالنے کا بندوبست کرنا ہے، لہذا ان چیزوں کے لیے میں تیسری مرتبہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی افہام و تفہیم، کسی واعظ و نصیحت، کسی تذکیر کی کوئی ضرورت نہیں۔ البتہ اس سے بلند تر تین سطحیں ہیں بالعموم کہ جن پر ذمہ داریاں ہیں تہ بر تہ، اور ان ذمہ داریوں کے بارے میں عام طور پر آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ کچھ کہنا پڑتا ہے، کچھ یاد دلانا پڑتا ہے، کچھ اس کے لیے اجتماعی سطح پر کوئی اہتمام کرنا پڑتا ہے کہ لوگوں کو ان ذمہ داریوں کا بھی احساس ہو۔ وہ ذمہ داریاں جو ہیں آپ ذرا غور کیجئے وہ کون سی۔ سب سے پہلی ذمہ داری کسی ملک کے رہنے والوں پر ہوتی ہے، اپنے اس ملک کی آزادی کو برقرار رکھنا، عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنا، وہ ملک جس میں کہ وہ رہ رہا ہے، جس کی زمین سے اس کے لیے رزق فراہم ہو رہا ہے، جس نے اسے، اس کے اہل و عیال کو کوئی بسیرا دیا ہے، سر چھپانے کی جگہ دی ہے، جس سے کہ اس کی آئندہ نسل کا مستقبل بھی وابستہ ہے۔ اب اس ملک کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وطن کے لیے، وطن کی فکر کرنا، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ رہنے والوں کو احساس ہو کہ اس ملک کے باشندے ہونے کے اعتبار سے بھی ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اگر لوگ صرف اپنے اہل و عیال اور اپنی ذاتی جو ضروریات ہیں صرف ان کا خیال کریں، اور ہر شخص جو ہے وہ اسی چکر میں رہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہ ملک جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا، اپنی اپنی قوتوں، اپنی اپنی صلاحیتوں کا کچھ حصہ اس اجتماعی سطح کے لیے بھی وقف کرے گا ملک کا رہنے والا ہر شخص، تبھی تو وہ ملک جو ہے دنیا میں وہ سربلند بھی ہوگا، اس کی حیثیت بھی ہوگی، اس کی طرف کسی کو آنکھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلی سطح کسی ملک کے رہنے والوں پر اپنے اس ملک کے دفاع، اس کی حفاظت، اس کی عزت، اس کی سربلندی، اس کے استحکام کی ذمہ داری۔ اس سے بلند تر سطح پر، آج کل تو ویسے دنیا میں عام طور پر آپ کو معلوم ہے کہ قومیت اور وطنیت یہ دونوں چیزیں گڈمڈ ہو گئی۔ نیشنلزم جو یورپ کا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وطن کی بنیاد پر ہے، وہ بات جو کسی زمانے میں مولانا حسین احمدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی، اس میں کچھ تھوڑا سا مغالطہ ہو گیا تھا علامہ اقبال کو، لیکن یہ کہ اس نظریے کو اگر مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام علیحدہ کر دیں تو واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت قاعدہ یہی ہے کہ ملت از وطنس، یہی آج دنیا میں چلن ہے کہ ایک ملک کے رہنے والے ایک قوم ہیں۔ اس پہلو سے قومیت اور وطنیت یہ دونوں چیزیں آج کل گڑبڑ ہیں، نیشنلٹی میں آپ بھی خود اپنا جب خانہ پر کرتے ہیں کہیں پاسپورٹ کی درخواست دینے کے لیے تو نیشنلٹی آپ پاکستانی لکھتے ہیں. یہ وہی مغربی تصور ہے, یہ ہمارا تصور نہیں ہے. اس لیے کہ ان کا تصور اس وقت یہی ہے کہ ملت وطن, نیشن جو ہے وہ ملک کی بنیاد پر بنتی ہے. تو پاکستان کا رہنے والا اس کی نیشنلٹی جو ہے وہ پاکستانی ہے, وہ ہندو ہو, وہ مسلمان ہو, وہ قصے باشد, وہ عیسائی ہو, وہ پاکستانی ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا تصور فی الواقع یہ نہیں ہے. ہم نے دیکھا دیکھی دنیا کی ریس کرتے ہوئے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے, ورنہ ہمارا معاملہ تو وہ ہے جو علامہ اقبال نے کہا تھا اور ٹھیک کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم تو اس ملت کے افراد ہیں جو ایک قوم ہے, ایک ملت ہے, ایک امت ہے جو مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلی ہوئی ہے. کم سے کم یہ کہ جاوا سماٹرا سے شروع ہوئی ہے, انڈونیشیا اور ملائیشیا سے شروع ہو کر اور موریتانیہ کا جو ساحل ہے اس تک چلے جائیے, یہ ایک ملت واحدہ ہے, ایک امت ہے. ہماری قومیت تو در حقیقت وہ ہے, اگرچہ لفظ قوم قرآن اور حدیث میں نہیں آیا ہے, یہ امت ہے, یہ حزب اللہ ہے. یہ اس کے لیے لفظ جو ہے عام ہماری اردو کے ادب میں استعمال ہونا شروع ہو گیا ملت, اگرچہ ملت کا مفہوم کچھ اور ہے. بہرحال ہر مسلمان یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اس عالمی برادری کا ایک فرد ہوں کہ جو محمد کی نام لیوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, امت محمد. وہ کوئی بھی ہو, اس میں بے شمار نسلیں ہیں, بے شمار جو عام دنیا کی معروف اصطلاح کے مطابق بے شمار قومیتیں ہیں, بے شمار زبانیں ہیں, بے شمار رنگ و روپ کے لوگ ہیں, لیکن یہ کہ وہ ایک امت ہیں. تو ہمارا قومی تصور جو ہے وہ اس سے بلند تر ہے. تو اگر ہم اپنے اعتبار سے سوچیں گے تو ہماری وہ جو بنیادی انسانی یا حیوانی ضروریات ہیں, کھانا پینا اور اپنے شہوات اور اپنے نفسانی تقاضے, اور ان کی بنیاد پر جو بوجھ ہمارے کاندھوں پر ہیں, ان سے بالا تر پہلا بوجھ یہ کہ ایک ملک ہے پاکستان جس کے ہم رہنے والے ہیں, اس کے اعتبار سے بھی کچھ ذمہ داریاں ہماری ہیں. اس سے بلند تر سطح پر ایک امت ہے, بڑی وسیع و عریض امت, امت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام. ہم اس کے فرد ہیں, لہذا اس کے اعتبار سے بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. اور سب سے اونچی ذمہ داری, سب سے بالا ذمہ داری, سب سے اعلیٰ ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے دین کی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے ماننے والے, اسلام کے نام دیوا ہے, اس کے اعتبار سے بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں. تو وطن ہو, قومیت ہو اور مذہب ہو, ان تینوں کی طرف سے کچھ ذمہ داریاں ہیں جو دنیا کے ہر فرد پر عائد ہوتی ہیں. ان کو کچھ بتانا پڑتا ہے, یاد دہانی کرانی پڑتی ہے, افہام و تفہیم, اس لیے کہ ان کے لیے کوئی زوردار محرک جو ہے وہ ہمارے اپنے اندر نہیں ہے, ہمارے نفسانی تقاضوں کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے. اگر وہ ہوتا تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی, ہر شخص اپنے اپنے حصے کا بوجھ خود ہی اٹھا لیتا. لیکن چونکہ ان ذمہ داریوں کا تعلق جو ہے وہ ان میں سے کسی تقاضے سے نہیں ہے, لہذا یہاں ضرورت پڑتی ہے یاد دہانی کی. تو میں نے آج دوسری آیت جو پڑھی, بلکہ آیت کا ٹکڑا کہیے, وہ سورہ قاف کے آخری الفاظ ہیں, فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وساطت سے ہر امتی مخاطب ہے, تذکیر کرائیے, یاد دہانی کرائیے قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو جس کے دل میں کچھ بھی ہماری وعید کا کچھ خوف ہے, جس کو کچھ بھی احساس ہے کہ اسے مر کر ہمارے حضور میں حاضر ہونا ہے, کوئی جواب دہی کرنی ہے, کوئی محاسبہ ہوگا. ایک لفظ ہمارے ہاں بہت چلا تھا کچھ عرصے تک, اگرچہ اب تو وہ اخبارات وغیرہ سے نکل گیا, اکاؤنٹیبلٹی, یہ محاسبہ. تو ایک بڑی گرانڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے جو ہونے والی ہے. تو جس کو ذرا سا بھی اس کا خوف ہے یا خیال ہے, اے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہی کو آپ خبردار کیجئے, انہی کو آپ یاد دہانی کرتے رہیے قرآن کے ذریعے سے. تو آج میں اسی آیہ مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے قرآن مجید کے حوالے سے آپ کو ان ذمہ داریوں کی تذکیر کرا رہا ہوں. سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ ان تینوں ذمہ داریوں کے اعتبار سے ہم جو پاکستانی مسلمان ہیں ان کا معاملہ بڑا عجیب ہے, اور شاید دنیا میں کوئی دوسرا خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں کے بسنے والے مسلمانوں کا معاملہ وہ ہو جو ہمارا. وہ معاملہ یہ ہے کہ ایک پہلو سے, اصولی اعتبار سے, ہم سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہے قوم یا کوئی گروہ, اس لیے کہ ہمارے معاملے میں یہ تینوں ذمہ داریاں ایک وحدت بن گئی. ہمارا وطن پاکستان, اس کا معاملہ بالکل وہی ہے کہ جو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ تھا، کہ ان سے جب پوچھا جاتا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ عرب جو ہے وہ تو کسی کا نام مکمل سمجھتا نہیں جب تک باپ کا نام ساتھ نہ آئے، فلاں ابن فلاں، تو جب وہ کہتے تھے کہ آپ کا نام کیا ہے، سلمان ابن کس کے بیٹے، تو وہ کہا کرتے تھے ابن اسلام، سلمان جو ہے اسلام کا بیٹا. اسی طریقے سے واقعہ یہ ہے کہ یہ واحد ملک ہے کرہ ارضی پر جس کی کوئی ولدیت نہیں ہے سوائے اسلام کے، اس لیے کہ کسی نیشنلزم پر، کسی لسانی قومیت پر، کسی نسلی قومیت پر، کسی بھی اور دوسرے نظریے پر کہ جس پر دنیا میں ملک بنے ہیں اور ہمارے سامنے موجود ہیں، کسی پر اس کی اساس نہیں ہے. اس کے لیے واحد جواز، اس کے لیے واحد اساس، اس کے لیے واحد جسٹیفیکیشن جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام. تو اس پہلو سے تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. ہماری اس محفل میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت شریک ہیں، کہ جو حیدرآباد دکن سے آئے ہیں، ذرا ان سے پوچھئے کہ اس پہلو سے کس قدر تکلیف دہ معاملہ ہے ہندوستانی مسلمان کا. وہ وطن کے اعتبار سے ہندوستانی ہے، لیکن اگر کبھی جھگڑا ہوتا ہے پاکستان کا اور ہندوستان کا، تو اس کا دل اپنے اس وطن کے ساتھ نہیں ہوتا، پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے. وہاں بھی آخر وہ بس رہے ہیں، وہاں کا ایک دستور ہے. کوئی ذرا سا کسی عہدے پر وہاں کا مسلمان اگر آ جائے گا تو اسے بھی ایک عہد لینا پڑتا ہے، ہاتھ اٹھا کر عہد لیتا ہے وہ بھی اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کا، اپنے ملک کے ساتھ خیر خواہی کا. لیکن اب آپ سوچئے کہ کیسے شکنجے میں اس کی جان آ جاتی ہے کہ اس کی دلی رغبت کچھ اور ہے، اس کی دلی خواہش کچھ اور ہے، اور وہ اپنے اس ملازمت کے عہد یا کسی منصب یا ذمہ داری کا جو عہد اس نے لیا ہے، جو حلف اس نے اٹھایا ہے، اس کے اعتبار سے تقاضے کچھ اور ہیں. کعبہ میرے آگے ہے، کلیسا میرے پیچھے، وہ انداز جو ہے وہ ان کا ہے. اس کے برعکس معاملہ ہے یہاں کے رہنے والوں کا کہ ہمارا وطن اسلام، ہماری قومیت اسلام. یہ میں عرض کر دوں کہ دنیا میں ویسے تو مسلمان ممالک بے شمار ہیں، لیکن یہ کیفیت کسی اور کی نہیں ہے. آپ مثلا دنیا میں دوسرے ممالک کو دیکھیں گے تو ان کے نام میں اسلام آپ کو نہیں ملے گا. ابھی یہ ایران میں آ گیا ہے یا کچھ عرصے پہلے موریتانیا میں آ گیا تھا، ورنہ یہ کہ آپ کو اکثر ممالک جو ہے وہ کسی دوسرے نیشنلزم پر ان کا نومن کلیچر بیسڈ ہے. ان کا نام اور نام کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ نام در حقیقت غمازی کرتا ہے، ترجمانی کرتا ہے کہ یہ کس نوع کی ریاست ہے، اس کا بنیادی نظریہ کیا ہے. المملکت العربیت السعودیہ، کہیں اسلام کا نام اس میں نہیں آیا. وہ مملکت ہے نمبر ایک، وہ جمہوریت نہیں ہے، مملکت ہے، وہاں کا نظام پادشاہی ہے. پھر وہ عربی مملکت ہے، سعودی عربی مملکت ہے. اسی طریقے سے المملکت الاردنیت الحاشمیہ، وہ اسلام کا نام نہیں. اور اگر کہیں کوئی جمہوریتیں بنی ہیں تو ان میں بھی اسلام کا نام نہیں آئے گا، وہ عربیت، عربزم، وہ جو عرب قومیت ہے اس کو لسانی اور نسلی دونوں بنیادوں پر آپ قرار دے سکتے ہیں. اصل میں اس وقت کی جو عرب نیشنلزم ہے وہ لسانی نیشنلزم ہے، لنگوسٹک نیشنلزم ہے، وہ زبان کی بنیاد پر ہے. لیکن بہرحال ان سب کا معاملہ بالکل مختلف ہے. پاکستان، یہ آپ جائزہ لیں گے کہ یہ جو مغربی استعمار کا بستر طے ہوا اور مسلمان ممالک میں آزادی کی تحریکیں چلیں، تو ان میں صرف یہ ایک ملک تھا جس کے حصول کے لیے جو تحریک چلی ہے اس میں اسلام کو انووک کیا گیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. باقی کسی اور جگہ پر آپ کو کوئی ریفرنس اسلام کے ساتھ نہیں ملے گا. تحریکیں ہیں، حریت کی تحریکیں ہیں، آزادی کی تحریکیں ہیں، تو آزادی کی تحریکیں تو افریقہ کے ممالک میں بھی چلی ہیں، انہوں نے بھی اپنے غلامی کے جوئے اتار کر پھینکے ہیں. جو کانسیپٹ آج ہمارے ہاں تھرڈ ورلڈ کا ہے، تو وہ تھرڈ ورلڈ کس بلا کا نام ہے؟ وہی کہ جو اس امپیریلزم کے اس بوجھ سے اور یوگ سے جو نجات حاصل کر رہے ہیں، اور ہر ایک نے کی ہے، مسلمان نے بھی کی ہے اور غیر مسلموں نے بھی کی ہے. تو آزادی کی تحریکیں چلنا اور ہے، اور صرف اسلام کے نام پر آزادی مانگنا یہ بالکل منفرد بات ہے، اور وہ صرف اس خطۂ ارضی کے ساتھ معاملہ تھا. اس سے آگے چلیے، یہ تو وطن بھی ہمارا اسلام. یہ بھی دیکھیے علامہ اقبال کا وہ مصرع مجھے یاد آیا کہ اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. ہمارا تو دیس بھی اسلام ہے، پھر یہ کہ وہ جو ملت ہے ہماری، ہماری جو وہ قومیت ہے بڑی قومیت، اس کی بنیاد بھی اسلام پر ہے. اس کے لیے بھی کوئی نسلی یا اور کوئی لسانی، اب عرب قومیت ہے، اگرچہ وہ ملکوں اور حدود ملکوں کی حدود سے بہت آگے پھیلی ہوئی ہے. ایک مصر ہے تو وہاں بھی عرب قومیت ہے، اردن ہے تو وہاں بھی عرب قومیت ہے، شام ہے تو وہاں بھی عرب قومیت ہے. تو ایک وسیع تر قومیت ہے جو بہت سے ممالک میں بچی ہوئی ہے. لیکن ہم جس قومیت کے ماننے والے ہیں وہ تو ہے امت محمد والی قومیت صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم یہ ہوا کہ ہمارا دیش بھی اسلام، ہماری قومیت بھی اسلام، اور ہمارا دین تو اسلام ہے ہی. اب آپ سوچئے کہ اس سے زیادہ بڑی خوش قسمتی اور کوئی نہیں ہو سکتی. لیکن ہم نے اپنی، اب اس کو کیا کہوں میں، بہت ثقیل لفظ میری زبان پر آ رہا تھا، ناہنجاری کہیے، اپنی ایک بالکل ہی نااہلی کہیے، کہ ہم نے اپنی اس سب سے بڑی خوش قسمتی کو اپنی سب سے بڑی بدقسمتی بنا لیا. اس لیے کہ ہمارا معاملہ اب یہ ہو گیا، فزیولوجی میں قانون ہوتا ہے آل اور نن لا، کوئی چیز ہو تو پوری ہو نہ تو بالکل نہ ہو، درمیان میں نہیں کہ اتنے فیصد ہو سکتا ہے اتنا فیصد ہو سکتا ہے. اگر تو یہ چیزیں کچھ بچی ہوئی ہوتی تو چلیے اسلام اگر نہ ہوتا ہمارے ہاں فی الواقع تو ہم کسی قومیت کے سہارے تو کھڑے ہو جاتے، کسی لسانی قومیت کی عصبیت ہی ہمیں جمع کر دیتی، کوئی نسلی قومیت جو ہے وہی ہمیں جمع کرنے کا ذریعہ بن جاتی. دنیا میں جو نعرے چل رہے ہیں ان میں سے کسی نعرے کی وجہ سے ہمارے اندر بھی کوئی اجتماعیت ابھرتی. لیکن ہمارے ہاں تو آل اور نن لا چل رہا ہے. اگر ہمارے مسئلے حل ہوں گے تو اسلام سے ہوں گے، اور نہیں تو کسی چیز سے بھی نہیں ہوں گے. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جب اسلام سے پہلوتے ہی رہی اور اس کو 33 برس ہونے کو آئے، اس کا بلکہ ہو چکے، اس کا حاصل کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ کو احساس نہیں ہے تو بات دوسری ہے، ورنہ اگر ذرا سا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ قوموں کی تاریخ میں ذرا دن بڑے ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا دن 1000 برس کا ہے، اسی طریقے سے افراد کی زندگیاں جب آپ ناپتے ہیں تو اس میں دنوں اور ہفتوں اور مہینوں کا حساب کچھ اور ہوتا ہے، قوموں کی اور ملکوں کی زندگی میں وہ دنوں اور ہفتوں کا معاملہ ذرا لمبا ہو جاتا ہے. اگر اس کو ذہن میں رکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ برف کی طرح پگھل رہے ہیں ہم، ہماری حیثیت پہلے کے مقابلے میں 1/10 نہیں رہی، ہمارا ملک منقسم ہو گیا، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ بنگلہ دیش بن گیا، اس نے اپنے نام کو تبدیل کر لیا. اسی طریقے سے اب جو صورت حال ہے، اگر یہ صورت اسی طریقے سے برقرار رہتی ہے تو جان لیجئے یہ بات بالکل رائٹنگ آن دی وال کی طرح سمجھیے کہ یہ ملک اس صورت میں بھی قائم نہیں رہ سکتا. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. بلکنائزیشن جو ہے پاکستان کی، تقریباً میں ابھی کچھ عرصے باہر رہ کر آیا ہوں، یہ اس کو ایکسیپٹڈ حقیقت، ایکسیپٹڈ فیکٹ کی حیثیت سے دنیا تسلیم کر چکی ہے کہ پاکستان کا کوئی ریشنلے نہیں ہے، اس کے کوئی وجود کا جواز نہیں ہے. امریکہ جو آپ کا سب سے بڑا حلیف تھا، وہ گویا کہ آپ کی طرف سے ہاتھ دھو چکا ہے، واش دیئر ہینڈز آف پاکستان. جس طریقے سے کہ ہندوستان میں جو سفیر ہیں امریکہ کے، انہوں نے جو بیان دیا تھا، اس کے بعد معلوم ہوا کہ اب ان کے حساب کتاب میں کہیں ہمارے لیے کوئی خاص گنجائش نہیں ہے. وہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ ہندوستان کے چرنوں میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں، سارے اپنے طرف کے پتے جو ہے وہ ان کے حوالے کرنے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں، باقی رہ گیا روس. تو وہ آپ کو اندازہ ہے، اس نے تو ایک دن کے لیے بھی آپ کے وجود کو تسلیم نہیں کیا. آپ کے بارے میں جو ذہن ہندوستان کا ہے وہ روس کا ہے، اس کے اندر تو کوئی بھی کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ جو چیز ہمارے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی بن سکتی تھی، اگر ہم اسلام کے ساتھ وفاداری کرتے، وہ جو اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ میں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگر پاکستان میں اس کے وجود آنے کے بعد اگر وہی کچھ کیا گیا ہوتا جس کے نعرے لگے تھے، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو واقعہ یہ ہے کہ یہاں جو ترقی ہوتی، یہاں جو جوش و خروش تھا، اور جس طریقے سے کہ یہاں پر استحکام ہوتا، اور یہ پین اسلامزم کی بنیاد بنتا. گاندھی جی کا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے ہکلاتے ہوئے انداز میں انہوں نے قائد اعظم سے یہ پوچھا تھا کہ پاکستان کا مطلب پین اسلام تو نہیں ہے نا. پین اسلام اتنا بڑا خوفناک لفظ تھا کہ پاکستان کے وجود میں آنے کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ پورا عالم اسلام جو ہے یہ ایک لڑی کے اندر پھرو دیا جائے. پین اسلامزم کا خواب جو کبھی دیکھا تھا جمال الدین افغانی نے، یہ اس کے لیے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ بن سکتا ہے. ہندو وہاں کی سوچ رہا تھا، ہم نے جو کچھ کیا ہے ایک تہائی صدی کا حاصل وہ ہے کہ ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے، اور ایک ہم ہے کہ لیا اپنی بھی صورت کو بگاڑ. وہ ملک آدھا ہوا، حیثیت تو خیر وہ آدھے کیا، 1/10 بھی نہیں رہی جو کبھی ہماری ہوتی تھی دنیا میں. وہ تو یوں سمجھیے کہ وہ عزت جو ہے بالکل ہی ختم ہو چکی ہے. جس کا نام وقار ہے وہ آج قوموں کی کسی مجلس میں، آج پاکستان کے نام کے ساتھ اس کا کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے. تو یہ در حقیقت اس وجہ سے ہوا. اب میں اس، یوں کہیے کہ اس مرثیے کو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا، اصل میں میں مثبت طرف آنا چاہتا ہوں کہ اب بھی کچھ پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کب تک ہمیں مہلت دے رہا ہے. میں نے یہ علماء کنونشن جو ہوئی تھی اگست کے مہینے میں اسلام آباد میں، اس میں مجھے بھی ایک دن شرکت کا موقع ملا تھا. میں نے وہاں کہا تھا پرملہ، اور ضیاء الحق صاحب کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آپ بھی وہی غلطی کر چکے ہیں جو پاکستان کی پہلی قیادت نے کی تھی. پاکستان کی تحریک کا جو جوش و خروش تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور یہاں جو لوگ آئے تھے جس جذبے کے ساتھ اور جو اس وقت ولولہ تھا اور غلغلہ تھا, اگر اس وقت فوری طور پر اقدام ہو گئے ہوتے تو بڑے بڑے ہرڈلز جو ہیں وہ ایسے عبور کر لیے جاتے کہ محسوس ہوتا کہ کہیں کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں. لیکن جب وہ جوش اور جذبہ سٹ پڑ گیا, وقت گزر گیا, تو اب طرح طرح کے مسائل کھڑے ہوئے اور طرح طرح کی الجھنیں سامنے آئیں, یہ مشکل ہے اور یہ مصیبت ہے اور یہ اس میں معاملہ لا ینحل ہے. وہ ہماری پہلی قیادت, وہ کسی ایک فرد کا نام قیادت نہیں ہوتا. ایک فرد تو جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے, لیکن اصل میں تو ایک ٹیم ہوتی ہے کہ جس سے قیادت بنتی ہے. قائد اعظم نے, آپ کو یاد ہوگا, اس وقت بھی کہا تھا کہ میرے جیب میں کھوٹے سکوں کے سوا کچھ نہیں ہے, اس قیادت کا نام میں لے رہا ہوں کہ وہ قیادت جو تھی اس نے وہ پورا جوش و خروش ضائع کر دیا, اور بین ہی وہی غلطی آپ کر چکے ہیں کہ یہ نظام مصطفیٰ کی تحریک میں پھر وہ جوش و خروش پیدا ہوا تھا. وہی جذبہ فوری طور پر اگر آ کر کوئی اقدام کیے گئے ہوتے تو کوئی رکاوٹ بننے والا نہیں تھا, کوئی شیعت نہیں تھی کہ آ کر راستہ روک سکتی. اس وقت جوش و خروش کا وہ عالم تھا, لیکن یہ کہ آپ نے 3 سال ضائع کر دیے اور جو اصل وقت تھا وہ آپ ضائع کر چکے ہیں. میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا کہ اب تو اگر کوئی مہلت مل رہی ہے تو اسے گریس پیریڈ سمجھیے, یہ صرف ایک اضافی مہلت کا وقت ہے جو آپ کو مل رہا ہے. اور اب بھی اگر کسی فیصلہ کن انداز میں آپ نے اقدام نہ کیا تو جان لیجئے کہ پھر اس ملک کا تحفظ جو ہے کسی صورت ممکن نہیں. یہ بات میں آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں, اس لیے کہ ضیاء الحق بھی ایک فرد ہے. ٹھیک ہے, ایک اختیارات اور ایک وقت میں ایک ذمہ داریوں کا ذرا زیادہ بڑا بوجھ اس کے کاندھے پر آ گیا ہے, لیکن ویسے تو ہر شخص افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو جب تک کہ افراد نہیں جاگیں گے اور جب تک کہ وہ اپنے فرائض کا احساس نہیں کریں گے, یہ بھی میں نے وعدہ کیا تھا اور آپ سے بھی عرض کر دیتا ہوں کہ یہ خالی خولی نعرے جو ہیں اسلام کے یہ بہت لگ چکے, اور عوام اس ملک کے جو ہیں وہ اندھے بہرے کم ان پڑھ ضرور ہیں, کم پڑھے ہوئے ہیں, اندھے بہرے نہیں ہیں. وہ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ ان خالی خولی نعروں کا کچھ حاصل نہیں, بلکہ ان خالی نعروں سے اب بدزنی ہو چکی ہے, ڈس الوژنمنٹ ہے, ڈس انچانٹمنٹ ہے, فرسٹریشن ہے. اور واقعہ یہ کہ نظر آ رہا ہے کہ اب اس ملک میں جلدی کوئی تحریک جو ہے اسلام کے نام پر اٹھنے کا کوئی امکان نہیں ہے, کوئی عوامی سطح پر کوئی تحریک. اب اگر کوئی کام کرنا ہے تو ٹھوس کام ہو جس میں واقعی ایسنس ہو. سلیری صاحب ہمارے یہاں مضامین لکھتے رہتے ہیں مسلم نیشن ہوڈ اور مسلم قومیت کا نظریہ, وہاں میں نے ان کے بارے میں بھی کہا کہ جس دور کی وہ بات کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان وجود میں آیا تو مسلم قومیت کی بنیاد پر آیا, جدا گانہ قومیت کے نظریے پر آیا. اس وقت اس قومیت کو جلا دینے والا عنصر جو ہے وہ ہندو موجود تھا, جو آپ کو محسوس کراتا تھا کہ آپ کچھ اور ہیں, میں کچھ اور ہوں. مسلمان ہونے کا شعور جو ہے وہ ہندو کی نفرت, ہندو کا انتقامی جذبہ جو ہے وہ بیدار کر رہا تھا, وہ اس شعور کو اجاگر کرنے کا ذریعہ بن رہا تھا. اب تو آپ نے ایک لکیر کھینچ دی, جو نسل یہاں پل کر جوان ہوئی اور اب تو اس کے بعد اگلی نسل شروع ہو رہی ہے, اس نسل نے ہندو کو نہیں دیکھا. اب یہاں وہ مسلم قومیت, نام کی مسلم قومیت نہیں چل سکتی. آپ اس کے راگ الاپتے رہے مسلم قومیت تو وہ معاملہ نہیں چلے گا جب تک کہ حقیقی اسلام کی بنیاد پر وہ مسلم قومیت کا تصور نہ ابھرے. خالی نعرے نہیں چلیں گے, اس وقت چل گئے تھے. اس وقت تو اس لیے چل گئے تھے کہ ہمارے پس منظر میں وہ نفرت جو ہے ہندو کی, ہم نفرت محسوس کر رہے تھے, اس کے عزائم سے خطرہ ہمیں محسوس ہو رہا تھا. اس کی وجہ سے وہ مسلم قومیت جو ہے وہ چاہے اسلام تھا نہیں تھا, مسلم قومیت چل گئی. اب کوئی مسلم قومیت نہیں چل سکتی جب تک کہ اسلام کے ساتھ حقیقی اور واقعی تعلق نہ ہو. تو اس تمہید کے بعد اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیے کہ ہمارا دین کے ساتھ تعلق جو ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں. ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ ہم خود اس کے ساتھ مخلص ہیں یا نہیں ہیں. کہیں ہمارا معاملہ بھی صرف نام نام کا, اوپر کی ٹیپ ٹاپ کا تو نہیں ہے, کہیں اوپر ہی اوپر کی لفاظی تو نہیں ہے خود ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق. تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو بنیادی ذمہ داریاں ہم میں سے ہر ہر فرد کے کاندھے پر ہیں, میں اس کو 3 اصطلاحات کے حوالے سے پچھلے 3 دنوں میں بیان کر چکا ہوں مسجد میں, اب پھر اعادہ کر رہا ہوں. ویسے تو یہ ہے کہ اسلامی ذمہ داریوں کی فہرست آپ تیار کریں تو بڑی طویل ہو جائے گی. اسلام کے فرائض کیا کیا ہیں, وہ تو ایک وضو کے فرائض کیا کیا ہیں, ذرا ان کو جمع کیجئے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ تو ایک بہت لمبا دفتر بن جائے گا. لیکن یہ کہ میں اصل میں وہ بڑا اوپر کا سٹرکچر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پورا نقشہ تیار ہو جائے, اس میں پھر تفصیل کا رنگ جو ہے وہ پھر بھرا جا سکتا ہے. ہمارے ہاں اس وقت یہ ہے کہ چند چیزیں تو نگاہوں کے سامنے ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, عیدین ہے, کچھ اور تقریبات ہیں, کچھ شادی بیاہ کے معاملات ہیں، کچھ مردے کی تدفین و تکفین کا مسئلہ ہے، کچھ اور چیزیں ہیں، ان سے ہمارا ایک مذہبی شعور وابستہ ہے. لیکن ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ازروع قرآن ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے اصل دینی ذمہ داریاں، ہمارے اصل دینی فرائض ہیں کیا. تو میں اس کو تین اصطلاحات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی اصطلاح ہے عبادت رب، اللہ کے بندے بنو. اب اس بندے کے لفظ کو اچھی طریقے پر سمجھ لیجئے، وہ چیز کے جو تمام نبیوں کی دعوت کا مرکزی نقطہ رہی، ان اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وہ چیز کے جو ازروع قرآن غایت تخلیق انسانی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ میری بندگی کرے. جو قرآن مجید کا مقصد نزول ہے، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کتاب کیوں نازل ہوئی کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. وہ بندگی کیا ہے اس کو اچھی طریقے پر سمجھنا ہے. بندہ بننے کا معاملہ اللہ کے حکم کی پوری اطاعت اپنی پوری زندگی میں، جو حلال اور حرام کے حدود اور قیود اس نے عائد کر دیے ہیں ان سے سر منہ تجاوز نہ ہو. یہ کہ ہمارے لیے یہ مشکل ہے اور یہ مجبوری ہے، اس وجہ سے ذرا حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے، اب سودی لین دین نہ ہو تو پھر تو کاروبار نہیں چلتا ہے، اور ملازمین کے لیے یہ کہ اگر کچھ ادھر ادھر سے کوئی بالائی آمدنی نہ ہو تو آخر بچوں کی پرورش کیسے ہو، کس حساب کتاب سے ہو. تو واقعہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہر طبقے نے کسی ایک حرام کو اپنے لیے حلال کر لیا، مجبوری کی دلیل سے اپنے جو بھی حالات ہیں ان کا حوالہ دے کر ہر شخص اپنے آپ کو مطمئن کیے بیٹھا ہے. کاروباری طبقے والوں کے اپنے حرام ہیں جن کے اندر وہ ملوث ہیں. حالانکہ ہمارا جو مذہبی تصور ہے، اور پاکستان میں بسنے والے لوگ 90% مذہبی اعتبار سے، چند ہوں گے لوگ جو یہ سمجھتے ہوں کہ بینک کا سود جو ہے سود نہیں ہے، ورنہ یہ کہ جن علماء پر یہاں اعتماد ہے ان میں کوئی ایک نہیں ہے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ بینک کا سود سود نہیں ہے. لیکن وہی لوگ کہ جو یہاں پر بظاہر دوسری دینی سرگرمیوں میں بہت نمایاں ہے، مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ ان کے کاروبار کے اندر سودی لین دین موجود ہے. حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے، قرآن مجید کا انداز بیان دیکھیے، کسی گناہ پر یہ وعید نہیں آئی ہے کہ اگر تم باز نہیں آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. لیکن سود وہ جرم ہے کہ اگر باز نہیں آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، فاضلوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو کان کھول کر سن لو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اور حضور نے جو وضاحت کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس کو تو بیان کرتے ہوئے بھی کسی وقت حجاب محسوس ہوتا ہے. حضور نے فرمایا الربا 70 جزءاً، سود کے 70 حصے ہیں، ایسا روحا آئین کہ ہر رجل و امہ، اور اس میں سے سب سے ہلکا حصہ جو ہے وہ اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. یہ ہے سود کے جرم کی جو بھی ہمارے دین کے اندر، دین تو بہرحال نام ہے اللہ کے فرمان کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا، کتاب اور سنت یہی تو دو اس کی اساسات ہیں. تو کتاب اللہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ فاضلوا بحرب من اللہ ورسولہ، وہ سود پر آیا ہے، شراب نوشی پر نہیں آیا، اور بھی کوئی اور جرائم ہیں ان پر یہ وعید نہیں ہے، وعید آئی ہے تو سود پر آئی. اور حضور نے جو اس کو تول کر دکھایا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو تباً بری لگتی ہیں. زنا کا تصور کرتے ہی ایک عام مسلمان جو ہے اس کو ایک دم جیسے گھن سی آئے گی، اور اس کے اندر اگر تصور ہو جائے کہ محرمات میں سے کسی کا ساتھ دینا تو ایک کپ کپی تاری ہوگی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہماری ایک طبی کیفیت ہے. اور سود ہنین مریا لیا اور دیا جا رہا ہے، مکان بنائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے قرضے لے کر سود پر، اور بلڈنگیں تعمیر کی جا رہی ہیں، اور اچھے بھلے دینی شعور رکھنے والے لوگوں کے احساسات پر جو نہیں رینگ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ سارا معاملہ جو ہے میں نے ایک مثال دی ہے. اگر واقعتاً اس پہلی منزل کو بھی طے کرنا ہے تو بڑے کٹھن ہیں مرحلے، بہت مشکل مقامات ہیں. علامہ اقبال نے یوں ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ تمی گوئم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، میں جب کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر کب کب ہی تاری ہوتی، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے. جسے نہیں معلوم وہ کہتا رہے، اور بڑا خوش ہو کہ ہزار میں نے تسبیح کر لی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی. تسبیح کرنے سے تو بات نہیں بنے گی، سوال تو یہ کہ تمہارے عمل میں بھی لا الہ الا اللہ ہے کہ نہیں، تم نے اس کو فی الواقع بھی الہ مانا ہے کہ نہیں، وہ تمہارا معبود اور مطاع بھی ہے کہ نہیں. ہزار دانے کی تسبیحیں آپ نے کر لی لیکن اللہ کے احکام کو آپ پاؤں تلے روند رہے ہیں، تو یہ منافقت ہے. وہ ہزار دانے کی تسبیح آپ کے لیے کوئی کریڈٹ نہیں بنے گی اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی کسی چیز کو شامل کیا ہوا. تو مرحلہ سب سے پہلے جو ہے وہ بڑا کٹھن ہے. آج یہ کہ وہ پردے نام کی شے جو ہے وہ تو ہمارے معاشرے سے اٹھتی چلی جا رہی ہے. ہوں گے کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی کہ جو سمجھتے ہو کہ قرآن مجید میں یا سنت میں یا حدیث میں پردے کا حکم نہیں ہے, لیکن یہاں کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کو اس رائے کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں. صرف زمانے کا ایک چلن ہے, ایک رو ہے کہ جو چل نکلی ہے. وہ حجاب کے احکام جن حضرات نے بھی دیکھا ہو, آج سے دو ڈھائی سال پہلے وہ مکالمہ ہوا تھا ہمارا, ایک بحث ہوئی تھی ٹیلی ویژن پر, اور اس میں میں نے صاف عرض کیا تھا. اس وقت کے جو آئیڈیالوجی کاؤنسل کے چیئرمین تھے جسٹس چیما صاحب, وہ اس میں تھے, اور میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی ملک میں ستر اور حجاب کے جو احکام ہیں ہمارے دین کے ان کو نافذ کیے بغیر جو سیکشول کرائم ہے اس کی اگر حد عائد کی گئی تو یہ ظلم ہوگا دین پر بھی اور یہ ظلم ہوگا لوگوں پر بھی. اس لیے کہ اسلام نے یکطرفہ احکام نہیں دیے. اسلام اگر زنا کی سزا دیتا ہے تو زنا کے راستے بند کرتا ہے, اور زنا کے جتنے بھی محرکات ہیں دور دور تک جا کر اس پر حد بندیاں کرتا ہے, راستے اس کے مسدود کرتا ہے, تب جا کر وہ زنا کی حد جو ہے معین کرتا ہے اور عائد کرتا ہے. آپ ان راستوں کو کھلا چھوڑ دیں, آزادانہ اختلاط ہو رہا ہو معاشرے کے اندر, عام لوگ مرد اور عورتیں جو ہے وہ مل جل رہے ہوں, دفتروں کے اندر مل کر کام ہو رہا ہو, اور اس ماحول میں اور وہاں پر کوئی قیود نہ ہو کہ لباس کس طرح کا ہے اور ستر اور حجاب کے کیا حدود ہیں, اور اس معاشرے میں آپ چاہیں کہ جو زنا کی سزا ہے اس کو نافذ کر دیں, تو آپ یہ جان لیجئے کہ یہ اللہ کے دین کا بھی سمجھ لیجئے کہ استہزاء بھی ہے اور اس پر ظلم بھی ہے, اور خود عوام کے اوپر بھی اور لوگوں کے اوپر بھی ظلم. تو سب سے پہلے تو خیر یہ تو بڑی اونچی باتیں ہیں, ہر شخص یہ دیکھے کہ کیا واقعی وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے قول کے حوالے سے جو سورہ مریم میں آیا ہے, قال انی عبد اللہ, انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. ذرا کہیے, سینے پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اور یہ دیکھ کر کہیے کہ کہیں زندگی میں اللہ کی حرام کی ہوئی کوئی چیز شامل تو نہیں, اللہ کی کوئی ممنوعہ بات تو نہیں ہے کہ جس کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر داخل کیا ہوا ہو. اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ اللہ کی اطاعت جزوی اطاعت وہ اطاعت نہیں ہے, وہ اطاعت کا تبصر ہے, مذاق ہے. اطاعت صرف وہی ہوگی جو کلی اطاعت ہوگی. ادخلوا فی السلم کافا, بندہ یہ نہیں کہہ سکتا اپنے آقا سے کہ میں جناب اتنی دیر کے لیے تو آپ کا بندہ ہوں اور اس کے بعد نہیں ہوں. یہ جو امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے یہ اور ہے, اور بندہ و آقا کا جو معاملہ ہے وہ بالکل مختلف ہے. وہ تو ہما وقت اور ہما تن جو ہے اس کا بندہ ہے, وہ خود اس کا مملوک ہے, اس کا اپنا وجود اس کا اپنا نہیں ہے, آقا کا ہے. اس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ آقا کی بندگی کرے اور آقا کی مرضی پوری کرے اور آقا کے احکام پر چلے, اور آقا جو چاہے وہ اس کو بسر و چشم اس تمام کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے, یہ بندگی ہے. لہذا جزوی اطاعت جو ہے وہ عبادت نہیں کہلائے گی, یہاں تو کل کا کل اللہ کا مطیع ہونا ہوگا. ادخلوا فی السلم کافا, کل کے کل سموچے کے سموچے داخل ہو جاؤ اللہ کی اطاعت میں. بلکہ میں یہاں چاہوں گا کہ ایک قرآن مجید کی آیت کا اور حوالہ دے دوں. واقعہ یہ ہے کہ جس کو پڑھ کر لرزہ طاری ہوتا ہے انسان پر, اگرچہ وہ آئی ہے بظاہر یہود کے ذکر میں قرآن مجید میں, لیکن اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں جو حقائق بیان ہوئے وہ ابدی ہیں. اگر یہود نے وہ جرم کیا تھا تو اس کی سزا بھگت لی, ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ, اور اگر ہم وہی جرم کریں گے اور کر رہے ہیں تو ہم بھی وہی سزا بھگتیں گے اور بھگت رہے ہیں. یہ فعل مستقبل کا معاملہ نہیں ہے, یہ تو حال ہے, اور نہ معلوم کتنے سو برس سے یہ حال چلا آ رہا ہے. پچھلے 500 برس سقوط غرناطا کے بعد سے لے کر یہ ہمارے زوال کا جو دور چلا ہے, تو ابھی اس کی کوئی حد آخری تو نہیں آئی. خیال یہ ہوا تھا کہ شاید کچھ عرصے پہلے کہ شاید ہم آخری حد کو پہنچ چکے اور اب شاید کچھ بہتری کی صورت پیدا ہو جائے, لیکن معلوم ہوا کہ وہ ایک تھوڑا سا وقت آیا تھا شاہ فیصل شہید کے زمانے میں. وہ محسوس ہوا تھا کہ اسلام کا کچھ ملت کی وحدت کی طرف بھی, اور کچھ ہمارے یہاں سمٹ کانفرنسز ہو رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن اب جو اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑا عارضی سا فیز تھا ہمارے لیے. اس عذاب خداوندی کے کوڑے جو ہے اور ابھی منتظر ہیں ہماری پیٹھوں پر پڑنے کے لیے. آخر اسپین میں کیا نہیں ہوا جو سابقہ امم کے ساتھ ہوتا تھا, جو قوم نوح کے ساتھ ہوا, قوم ہود کے ساتھ ہوا, قوم صالح کے ساتھ ہوا, یہی تو ہوا کہ بالکل ملیا میٹ کر دیے گئے. لا یرا الا مساکنہم, اب وہ مسکن نظر آ رہے ہیں, ان میں رہنے والے نظر نہیں آ رہے. قطع دابر القوم الذین ظلموا, جڑ کاٹ دی گئی. یہ معاملہ اسپین میں ہمارے ساتھ ہو چکا, اور جس طریقے سے نبوکدنضر کا کوڑا برسا تھا یہودیوں کی پیٹھ پر, تاتاریوں کے کوڑے ہماری پیٹھ پر برس چکے ہیں. وہ جو زوم ہو گیا تھا یہودیوں کو کہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں, نحن ابناء اللہ واحباؤہ, قرآن مجید میں ان کو جواب دیا گیا, قل فلما یعذبکم بذنوبکم, ایسے ہی لاڈلے بیٹے ہو اللہ کے اور بڑی اولاد کے مانند ہو تو وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے؟ یہ نبوکدنضر کے کوڑے کیسے برسے تھے؟ وہ لاکھوں کو جو اس نے قتل کیا اور 600,000 کو وہ کیپٹیو بنا کر لے گیا, تو یہ ایسے ہی لاڈلے اللہ کے تھے تو اللہ تو بڑا کمزور اور لاچار ہوا. نعوذ باللہ من ذالک, فلما یعذبکم بذنوبکم. تو اپنی تاریخ کو بھی یہ علیحدہ ایک مستقل موضوع ہے, اس وقت میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. واقعہ یہ ہے کہ وہ عذاب جو ہے عذاب الہی کی گرفت میں اس وقت ہم ہیں. وہ آیا مبارکہ یہ ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو ایک کو نہیں مانتے؟ اقیم الصلاح, یہ تو بڑا اچھا ہے, ہم کریں گے, نماز پڑھیں گے, پانچوں وقت کی پڑھیں گے, لیکن سود کا لین دین یہ نہیں چھوڑیں گے. وہ حکم کس کا ہے؟ کسی اور قرآن کا ہے یہ؟ وہ کسی اور پر اتری ہوئی کتاب ہے جس میں کہ یہ سود کی حرمت کا حکم آیا ہے؟ اگر تو وہ ایک ہی اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید, تو اب تم سوچو کہ کتنے بڑے جرم کے مرتکب ہو رہے ہو. اسی اللہ کا ایک حکم سر آنکھوں پر اور اسی کا ایک حکم پاؤں تلے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. جو کوئی اس جرم کا ارتکاب کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں اسے ذلیل و خوار کر دیا جائے اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور جو کچھ تم کر رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ اللہ غافل ہے, اللہ دیکھ نہیں رہا ہے, تمہارے سارے کرتوت اس کی نگاہوں میں. اب آپ اس آیت پر غور کیجئے, اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, تو اس دنیا میں اس وقت جو ہماری رسوائی ہو رہی ہے پوری ملت اسلامیہ کی, وہ کس سے چھپی ہوئی ہے اور کہاں ڈھکی ہوئی ہے؟ وہ تو ایک کھلی حقیقت ہے کہ وہ نقشہ جو تھا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ, اس کی زیادہ مکمل تصویر اس وقت فی الوقت عارضی طور پر یہودی اتنے مکمل تصویر نہیں ہے جتنی کہ مکمل تصویر امت مسلمہ بن چکی. تو معاملہ سب سے پہلا سمجھ لیجئے, بندے بنو, اللہ کے بندگی اختیار کرو, اللہ کی اطاعت کلی میں اپنے آپ کو دے دو. یہاں ایک فرق البتہ کرنا پڑے گا, اگر ماحول جو ہے وہ دین کے مطابق نہیں ہے, نظام جو ہے وہ عبادت رب کے اصول پر قائم نہیں ہے, اس کے تحت افراد جو ہے ظاہر بات ہے کہ کل کے کل دین پر عمل کرنا ان کے لیے ممکن نہیں. اب فرض کیجئے کہ آپ, اللہ آپ کو توفیق دے, آپ اپنی زندگی کے اوپر جہاں تک آپ کا اختیار چلتا ہے آپ اللہ کی بندگی کی چھاپ لگا دیتے, اللہ کے حکم سے آپ کوئی سر منہ تجاوز نہیں کر رہے, اپنی کمائی میں حلال اور حرام کی ساری حدود جو ہے ان کو عائد کر دیتے, اپنے گھر کی زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے کہ آپ کو تمام جو حدود ہیں دین اللہ کے ان کو نافذ کر دیتے ہیں, لیکن پھر بھی چور کا ہاتھ کاٹنا تو آپ کے بس میں نہیں ہے, شراب کی سزا دینا جو بھی شرعی سزا ہے وہ آپ کے اختیار میں تو نہیں, یا اور جو حدود شریعہ ہیں ان کا نفاذ تو جب تک نظام نہ بدلے اور اجتماعی سطح پر نہ ہو اس وقت تک تو نہیں ہو سکتا. تو گویا کہ ایک اجتماعی نظام کا بدلنا بھی ضروری ہے, اور جب تک کہ وہ نہیں بدلتا دین کے مطابق اس وقت تک کلیتاً اللہ کے دین میں داخل ہونا افراد کے لیے بھی ممکن نہیں. لیکن یہاں یہ جان لیجئے کہ ہر وقت جب انسان فیصلہ کرتا ہے تو آج جو کچھ میرے اختیار میں ہے اس پر تو کاربند ہونے کا مکلف میں آج کی تاریخ میں ہوں, اسے مؤخر نہیں کر سکتا, سودی کاروبار میں چھوڑ سکتا ہوں. یہی ہوگا نا کہ میری فیکٹری جو ہے وہ شاید چھکڑ جائے, میرا کاروبار جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا مختصر ہو جائے, مجھے اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کچھ نیچا کرنا پڑے, لیکن یہ میں کر سکتا ہوں, مجھ پر کوئی جبر نہیں ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں سودی کاروبار کروں. میں کسی چھابڑی کے ذریعے سے بھی اپنے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکتا ہوں جس میں کوئی دوسری خرابی نہیں آئے گی, لیکن یہ ہے کہ دوسرے جو حدود شریعہ ہیں ان کی تنفیذ تو میرے اختیار میں نہیں. اس کا قائم مقام بن جائے گی ایک اور چیز, اپنی جگہ پر آج جو کچھ کر سکتے ہو وہ تو نافذ کرو اپنے اوپر, اور پورے نظام کو بدلنے کی جد و جہد کرو. یہ جد و جہد جو ہے, یہ محنت جو ہے, اس میں جو بھاگ دوڑ لگے گی, اس میں جو وقت کھپے گا, اس میں جو آپ پیسہ لگائیں گے, یہی تو ہے جہاد بالمال والنفس. یہ چیز جو ہے قائم مقام بن جائے گی اس پہلو سے کہ جس حصے پر دین کے آپ عمل نہیں کر پا رہے اس کا قائم مقام یہ ہو جائے گا کہ آپ اس ماحول کو بدلنے کے لیے جو کچھ آپ کے بس میں ہے وہ آپ کر رہے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے، پہلی منزل دین کی یہ ہے جس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ تمام انبیاء اسی کی دعوت دینے آئے، قرآن کا مقصد نزول یہی ہے، انسان کی غایت تخلیق یہی ہے۔ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں جہاں بات شروع ہوتی ہے، پہلے دو رکوع آپ کو معلوم ہے تمہیدی ہیں، تین قسم کے انسانوں کی کچھ اوصاف اور خاصیتیں خصوصیات بیان ہوئی ہیں، اور اس کے بعد یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے انسان ہو گزرے ہیں ان سب کو پیدا کیا۔ یہی ایک صورت ہے بچنے کی، اللہ کے عذاب سے بچنے کی صورت یہی ہے، اس دنیا میں افراط و تفریط کے دھکوں سے بچنے کی صورت یہی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس پر ہم میں سے ہر شخص کو ذرا اپنا گریبان کھول کر کچھ جھانکنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے۔ دوسری ذمہ داری کا تعلق میں مسجد میں بھی عرض کر چکا ہوں، وہ ہے اصل میں ہماری نسبت امتی ہونے کی نسبت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم یہ کہتے ہیں اور مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ نبوت اور رسالت ختم ہو۔ لیکن یہاں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ آخر نبوت جو ہے وہ بے مقصد چیز تو نہیں تھی، کسی مقصد کے لیے نبوت دنیا میں جاری رہی؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے ہی مشغلے کے طور پر تو نبوت جاری نہیں رکھی تھی کہ جب تک چاہا جاری رکھی، جب چاہا بند کر دیا، اس کا ایک مقصد تھا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ سورہ نساء کی ایک آیت میں اس کو کھولا گیا، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے اپنے رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کی بعثت کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ نہ رہ جائے کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا تو چاہتا کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ کیا چیز تو نے حرام کی، ہمارے پاس تیرا حکم پہنچا نہیں، ہمارے پاس تیرا ہدایت نامہ نہیں آیا، تیرے فرامین ہم تک نہیں پہنچے، اس عذر کو ختم کرنے کے لیے تو کیا چاہتا ہے، تجھے کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، ہمیں کیا معلوم۔ اس عذر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائی اور ان کے ذمے یہ کام لگایا کہ ان کے سامنے قولاً عملاً جو ہماری تعلیم ہے، ہماری شریعت ہے، ہمارے احکام ہیں، ان کو بیان بھی کرو اور ان کا ایک عملی نمونہ بھی پیش کر دو۔ یہ عذر بھی پیش نہ کر سکے کہ یہ امپریکٹیکیبل تھی تعلیم، یہ تو ممکن العمل ہی نہیں تھا، اگر فرشتے رسول بن کر آئے ہوتے تو ہم یہ عذر کر دیتے اور عذر بڑا قوی ہوتا کہ اللہ انہوں نے اگر عمل کر کے دکھا دیا، درمیان قارے دریا تختہ بندم کر دئی، بازمی گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش، ان کے نہ پیٹ لگا ہوا تھا، نہ جورو نہ جاتا، کچھ نہیں، لہذا وہ اگر اس شریعت پر عمل کر گئے اور تیرے احکام پر چل گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے ساتھ تو 100 مصیبتیں لگی ہوئی تھی، لہذا انسانوں میں سے رسولوں کو بھیجا تاکہ ان کے ساتھ بھی وہ ساری وہ ضروریات لگی ہوئی ہوں، ان کو بھی پیٹ لگا ہوا ہو، وہ بھی بال بچے دار ہو کر زندگی بسر کر کے دکھائیں کہ یہ ساری گھرستی کی زندگی اختیار کرنے کے باوجود اللہ کا بندہ بن کر رہا جا سکتا ہے، کاروبار کریں اور کر کے دکھائیں اور اس میں الصادق اور الامین کا خطاب حاصل کریں معاشرے سے، تب تو حجت قائم ہوگی۔ یہ حجت جو ہے قائم ہوتی ہے نوع انسانی پر نبیوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ختم نبوت کے بعد یہ حجت اب کون قائم کرے گا؟ انسان تو ختم نہیں ہوئے، ضلالت اور گمراہی کے جتنے محرکات ہیں وہ تو پہلے سے 10 گنا ہو گئے، شیطان لعین کو چھوٹ ہے قیامت تک، وہ لوگوں کو ورغلائے گا، یوسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ سلسلہ تو جاری ہے، بلکہ آج کا تو انسان جو ہے وہ شیطان سے 10 ہاتھ آگے نکل گیا۔ پہلے برائی جو ہے وہ برائی سمجھ کر کی جاتی تھی، اب برائی کا نام فیشن ہے، اب برائی تہذیب اور تمدن اور کلچر اور ثقافت کے نام لے کر آ رہی ہے، ان اعلی اعلی القابات کے ساتھ وہی برائیاں کہ جنہیں دنیا میں ہمیشہ سے برائی سمجھا جا رہا تھا وہ آج ثقافت کا مظہر بن کر آ رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ برائی کے تو یہ سارے داعیات اور محرکات موجود ہیں، وہ خیر کی دعوت اور اللہ کی طرف سے اتمام حجت کون کرے گا؟ نبی کوئی نہیں آئے گا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو دوسری ذمہ داری بحیثیت امت، وہ جو ہماری اصل قومیت تھی جو میں نے آغاز میں عرض کیا، ہمارا تشخص جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہے، اور اس کی حیثیت سے ذمہ داری کیا ہے کہ جس طرح انہوں نے گواہی دی حق کی تمہارے سامنے، تم گواہی دو پوری نوع انسانی کے سامنے، جس طرح انہوں نے حجت قائم کر دی تم پر، تم حجت قائم کرو پوری نوع انسانی پر۔ یہ بار رسالت محمدی ہے جو امت کے کاندھے پر آیا ہے۔ میں دو الفاظ کی اگر ذرا شرح کر دوں، نبوت اور رسالت ایک ہی تصویر کے اگر دو رخ ہیں،
حضور نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، یہ دونوں شخصیتیں جب جمع ہوتی ہیں تو ان کے مابین ایک نسبت قائم ہوتی ہے. نبی کا کی شخصیت کا ایک رخ ہے اللہ کی طرف، وہ وہاں سے لے رہا ہے، اور دوسرا رخ ہے خلق خدا کی طرف، وہاں پہنچا رہا ہے. لینے والا حصہ نبوت ہے، وہ ختم ہو چکا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ہدایت کامل ہو گئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ نوید جو ہے امت مسلمہ کو مل چکی. اور شاید آپ کے علم میں ہو کہ علماء یہود نے بڑی حسرت کے ساتھ کہا تھا صحابہ سے کہ اگر کہیں یہ آیت تورات میں نازل ہوئی ہوتی تو اس کے یوم نزول کو ہم اپنی سالانہ عید بنا لیتے، اتنی بڑی نوید، اتنی بڑی خوشخبری تمہیں ملی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، لینے والا حصہ مکمل ہو گیا قرآن پر، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا اپنے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اب معاملہ رہ گیا دینے کا. نبوت ختم ہو گئی، رسالت محمدی جاری ہے تا قیام قیامت. اس رسالت محمدی کا ایک فیز وہ تھا جبکہ حضور نے بنفس نفیس اسے پہنچایا خود، اور ایک امت کو تیار کر دیا. دو ہی شکلیں ہو سکتی تھی، یا تو حضور ہی رہتے، حیات بقید حیات رہتے، دنیاوی زندگی آپ کا سلسلہ جاری رہتا، اور آپ خود وہ فریضہ تبلیغ قرآن، تبلیغ دین، اتمام حجت کی ذمہ داری کو خود ادا کرتے رہتے. ایک شکل یہ تھی، اور ایک شکل یہ ہے کہ حضور نے ایک امت کو تیار کیا، اس کی تربیت کی، اس کو قرآن پہنچا دیا، قرآن پڑھا دیا، قرآن سمجھا دیا، قرآن کا پر عمل کر کے دکھا دیا، قرآن کا نظام قائم کر کے دکھا دیا، اور اس کے بعد ذمہ لگا دیا کہ اب تم پہنچاؤ پوری نوع انسانی پر. یہ ہے وہ بات جو حجت الوداع میں حضور نے کر دی کہ وہ وقت آ گیا الیوم اکملت لکم دینکم کا، جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہو چکا، اور قرآن کی تنزیل بھی مکمل ہو چکی، اس کی تبلیغ بھی مکمل ہو چکی، ایک امت تیار ہو چکی ہے جو اس کی گواہی دے رہی ہے. حضور نے جب سوال کیا کہ الا هل بلغتو، میں نے پہنچا دیا کہ نہیں، اور 1,25,000 کا مجمع جو ہے حجت الوداع کے موقع پر بیک زبان اقرار کر رہا ہے کہ انا نشہد انک قد بلغتا وادیتا ونصحتا، حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا. اب آپ نے فرمایا ایک تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں انگلی اٹھا کر مجھ سے شہادت، آپ نے اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا اللہم اشہد اللہ تو بھی گواہ رہے، میں فارغ ہوا، میری ذمہ داری آج مکمل ہو گئی. اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے قاعدہ کلیہ بیان کر دیا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں، میں فارغ ہوا، میرے کاندھے سے یہ بوجھ تمہارے کاندھے پر منتقل ہو گیا. اس بات کو قرآن مجید کہتا ہے كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اے مسلمانوں ہم نے تمہیں امت مسلمہ کیوں بنایا آخر، سوچو تو صحیح. میں نے کل بھی عرض کیا تھا یا پرسوں شاید کہ آپ چھوٹی سی انجمن بناتے ہیں، اس کے اغراض و مقاصد لکھتے ہیں، یہ اتنی بڑی امت جو بنی تو کیوں بنی؟ سوال ذہن میں آئے اور سوالیہ نشان ابھرے تو پھر جواب سامنے آتا ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہ سوال اپنے آپ سے کیجئے، یہ امت کس لیے تشکیل دی گئی؟ جماعت کوئی بنائی جاتی ہے کسی مقصد اور نسب العین کے لیے، انجمن یا ادارہ بنتا ہے تو اس کے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں. اس امت کی تشکیل کیوں ہوئی، اس کی تاسیس کیوں ہوئی؟ اور اس کا جواب قرآن کی اس آیت سے لیجئے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ ذمہ داری ہے ہر ہر امتی کے کاندھوں پر. خود اللہ کے بندے بنو، یہی معاملہ بڑا کٹھن، آسان نہیں، اللہ کے احکام کے شکنجے میں اپنے آپ کو کس لو. پھر یہ کہ وہ جو دین تمہارے پاس اب امانت کے طور پر ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہے، وہ دین، وہ کتاب اللہ، وہ ہدایت الہی، وہ شریعت خداوندی، تم اس کے حامل ہو، یہ امانت کا بارے گرا ہے جو تمہارے کاندھے پر ہے، اگر نوع انسانی تک اس کو نہیں پہنچاؤ گے، ذرا سوچئے تو صحیح، ہماری کتنے 100 برس کی تاریخ ہے، کتنی نسلیں ہماری بیت گئی ہیں، کتنے بڑے جرائم کا بوجھ ہمارے کاندھے پر ہے. یہ جتنے انسان اس دنیا میں گزرے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، ان سب کی طرف سے استغاثہ دائر ہو سکتا ہے اللہ کی عدالت میں کہ اللہ تو نے رسول بھیجا تھا ان میں، کتاب نازل کی تھی ان پر، انہوں نے ہم تک نہیں پہنچایا، ان کے ذمے سے ہمیں پہنچانا. پوری دنیا میں جو انسان بھی مرا ہے بغیر اس کے کہ اس تک محمد کا کی دعوت پہنچائی گئی ہو، اور قرآن کی تبلیغ کا حق ادا کیا گیا ہو، اس کی طرف سے امت کے خلاف استغاثہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذمے تھا ہمیں پہنچانا. یہ تو خلافت راشدہ کے بعد اپنی عیاشیوں کے اندر پڑ گئے، اللہ ماشاء اللہ، جو بھی ان میں بچے تو بچے، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ کہنے کو وہ خلافت تھی، بغداد کے محلات میں کیا نہیں ہوتا تھا جو دنیا کے اور دوسرے محلوں میں ہوتا ہے. وہی عیاشیاں جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ جب قوموں کی تبدیلی آتی ہے تو کس بات سے آتی ہے؟ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاووس و رباب آخر. وہ طاووس و رباب وہاں آیا. پھر وہ جو ایک جذبہ تھا کہ ہمارے پاس امانت محمدی ہے، ہم اس کو پہنچانے جا رہے ہیں، جب وہ جذبہ ختم ہوا وہیں سے ہمارے زوال کا آغاز ہو گیا. اس لیے کہ وہ اور چیز تھی، یہ اور چیز تھی. ایک قوم کا اپنی امپیریلزم کو دنیا میں قائم کرنا اور شے ہے، وہ تو دنیا میں بڑے بڑے امپیریلزم رہے ہیں، اور ایک ہے ایک امانت خداوندی کی ذمہ داری کہ ہمیں پہنچانا ہے. جو سعد ابن ابی وقاص نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، جب رستم نے شاہ جو سپہ سالار تھا ایران کا، افواج ایران کا، جب اس نے پوچھا تھا کہ کیا معاملہ ہے، آخر کیوں ہم پر چڑھائی کر کے آ گئے، تو اس کا جواب یہ تھا کہ انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، خود نہیں آئے، ایک مشن لے کر آئے. انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور الایمان ومن جور الملوک الى عدل الاسلام. ہمارے ذمے ایک مشن ہے، ایک فریضہ ہے جو ہم پر عائد ہوا ہے. جیسے اللہ کے رسول پر ایک ذمہ داری تھی، وہ سرخرو ہو گئے، انہوں نے پہنچا دیا، ذمہ داری کو پورا کر دیا. اب وہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر آ گئی ہے کہ ہم نوع انسانی کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں، اور لوگوں کو بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر عدل اسلامی سے روشناس کریں. یہ مشن ہے، ہم اس مشن کو پورا کرنے کے لیے نکلے ہیں. جب تک جذبہ یہ رہا تھا بات اور تھی، جب ہو گئی ایک ملوکیت اور ایک بادشاہت اور ایک عرب امپیریلزم یا کوئی اور امپیریلزم، تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی مقام نہیں ہے. پھر وہی ہوا جو نبوکدنضر کے ہاتھوں ہوا تھا یہودیوں پر، وہی ہلاکو کے ہاتھوں ہوا ہے. کہنے کو تو وہ عباسی خلفاء تھے، مستعصم باللہ کو جس طریقے سے گھوڑوں کے سموں کے تلے کچلا گیا ہے، آخر یہ ہوا ہے دنیا میں. اور یوں ہی نہیں ہو جاتا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. دوسری ذمہ داری یہ ہے، اگر آپ محسوس کریں، اگر کسی کے دل میں یہ خیال ہو کہ واقعتاً امتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور امتی صرف نام کا نہیں، کسی درجے میں بھی حقیقی امتی بننا چاہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی بوجھ ہے اس کے کاندھے پر. پہلی ذمہ داری، اللہ کے بندے بنو، بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. اور دوسری ذمہ داری یہ کہ اللہ کے قومو، یہ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، قوامین بالقسط شہداء للہ، عدل اور انصاف کے علم بردار بن کر اور اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ. دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی. یہ گواہی دینے کے لیے ہم میں سے اگر کوئی آمادہ نہیں، تو وہ سوچ لے کہ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق زبانی کرا دے. اب تیسری اصطلاح کی طرف آئیے، اس کے لیے لفظ اقامت دین یا غلبہ دین یا نفاذ دین، دین کو قائم کرنا، وہ بات جس کی طرف میں نے اجمالاً پہلے اشارہ کیا. دین صرف تبلیغ کا موضوع نہیں ہے، دین اپنا نفاذ چاہتا ہے. دنیا میں بعض مذاہب ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس کوئی قانون کوئی ضابطہ نہیں ہے، عیسائیت اس کی سب سے بڑی مثال ہے. تو عیسائی مشنریز کا کام کیا ہے؟ لوگوں کا عقیدہ بدلوا دو، اس سے ظاہر تو ان کا کوئی پروگرام نہیں، نظام ان کے پاس ہے نہیں، قانون فوجداری ان کا نہیں، قانون دیوانی ان کا نہیں، کوئی شریعت ان کے پاس نہیں. حضرت مسیح تو یہ کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسوی ہی تم پر بھی عائد ہوگی، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا. سینٹ میتھیو کی گوسپل میں اب بھی یہ الفاظ موجود ہیں، متی کی انجیل میں، سرمن آف دی ماؤنٹ کے شروع کے جملے یہی ہیں. ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت موسوی کو ختم کرنے آیا ہوں، شریعت موسوی لاگو تھی، لیکن سینٹ پال نے یہ کیا کہ شریعت موسوی ساتھ ہمارے لیے قانون نہیں ہے. تو انجیل میں تو کوئی قانون تھا ہی نہیں، جب انجیل خود پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہے کہ اسی سابق قانون کو برقرار رکھنا ہے، تو اس کو دوبارہ بیان کرنا انجیل کے اندر بالکل ایک بے محل بات ہوتی، غیر منطقی بات ہوتی. نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کی عیسائیت جو ہے وہ صرف ایک عقیدے کا نام ہے یا ایک اخلاقی پروگرام ہے. میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے، وہ مسٹر ہارٹ کی جو کتاب ہے 300، کئی مرتبہ گفتگو میں ذکر آیا ہے، 3 سال پہلے چھپی تھی، اور یہ اصل میں ایک علامت ہے کہ اب دنیا میں مسلمانوں کو اور سیرت محمد علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کو سمجھنے کا ایک آبجیکٹو انداز میں کچھ جذبہ پڑھ رہا ہے، جاننا چاہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. پہلے کچھ اور بات تھی، وہ کہانیاں جو ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی تھی اس سے وہ لوگ نکل نہیں پا رہے تھے، لیکن اب بہرحال ایسا ہوا ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. تو دی ہنڈریڈ میں وہ 100 جو عظیم انسانوں کا ذکر ہے تو نمبر 1 پر لائے ہیں وہ مصنف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, نمبر 3 پر لے گئے حضرت مسیح علیہ السلام کو حالانکہ خود کرسچن ہے. اور وہاں وہ صاف لکھتا ہے کہ جو اصل کرسچینٹی تھی حضرت مسیح کی, اس کی حیثیت تو یہودیوں کے ایک فرقے کے سوا اور کچھ نہیں. یہ جو کرسچینٹی اس وقت دنیا میں ہے اس کی نسبت تو سینٹ پال سے حضرت مسیح سے نہیں. اتنی بڑی حقیقت جو ہے اس کا اعتراف آج جو ہے وہ ایک بہت بڑا عیسائی مصنف کر رہا ہے. پھر اس نے بڑھ کر ایک اور بات بھی کہی کہ اخلاقیات کے میدان میں بھی جو حضرت مسیح کی تعلیم ہے, واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک آئیڈیل تو ہو سکتا ہے لیکن اس پر عمل آج تک نہیں ہو سکا, اور مسیحی بھی کوئی اس پر عمل نہیں کر سکے. وہ جس طریقے سے گاندھی کا معاملہ ہے کہ یہ جو اس نے عدم تشدد کا فلسفہ دیا تھا, مولانا آزاد نے مذاق اڑایا اپنی کتاب میں انڈیا منس فریڈم میں, اس وقت بھی جبکہ وہ اس کو باپو بھی مانتے تھے اور سرکردہ لیڈر بھی مانتے تھے, اس وقت بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاق اڑاتے تھے کہ کیسے ممکن ہے. مہاتما جی نے تو یہ مشورہ دے دیا تھا انگریزوں کو کہ لڑو نہیں, جرمنی سے لڑو نہیں, ہٹلر سے لڑو نہیں, گویا کہ واک اوور دے دو اسے, وہ جدھر چاہے چلا جائے, اس کے خلاف لڑو نہیں, اس لیے کہ ان کا فلسفہ یہی تھا, وہ مجبور تھے یہی مشورہ دینے پر. اسی طریقے سے جو منسوب ہے تعلیم حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف, اور اس کو بھی اصل میں یکروخہ پن اس میں آ گیا, وقت زیادہ ہو رہا ہے میں اس پہ زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا, اس کا مفہوم کچھ اور تھا, سمجھا جس طور سے گیا ہے اس طور سے بہرحال وہ قابل عمل نہیں ہے کہ اگر کوئی تمہارے داہنے گال پر تھپڑ مارے تو بایاں بھی اس کے سامنے کر دو. اسے آپ ایک آئیڈیل سمجھ لیں, وہ مسٹر ہارٹ نے لکھا ہے, عمل اس پر نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں وہ تو دین ہے, وہ تو مکمل نظام ہے. آپ خود بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارا دین مکمل ضابطہ حیات ہے, لیکن یہ کہ یہ ضابطہ حیات نافذ کہاں ہے, قائم کہاں ہے, دنیا کا کوئی کونا دکھائیں گے؟ یہ جو 1 ارب مسلمان دنیا میں بستے ہیں, کوئی یہ خطہ ارضی ہے جہاں کہ اس دین کو قائم کیا گیا؟ وہ دین تو اپنا نفاذ چاہتا ہے. بلکہ میں عرض کر چکا ہوں افراد بھی کاملتاً دین پر نہیں کا عمل کر سکتے جب تک کہ اس کا نظام موجود نہ ہو. افراد کے لیے بھی کلیتاً اور کامل طور پر دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. بھائی یہ کام رہنے دیجئے, یہ آپ کس قسم کے کام یہاں سے کر رہے ہیں؟ بہرحال تو جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ دین تو چاہتا ہے اپنا غلبہ, وہ چاہتا ہے مجھے قائم کیا جائے, زندگی کا کوئی گوشہ میری گرفت سے باہر نہ رہے, زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہ ہو جس میں میرا حکم نافذ العمل نہ ہو. ہمارا دین تو یہ چاہتا ہے, اور اگر وہ فی الواقع کامل نظام حیات ہے تو اپنا فطری اور معقول اور منطقی تقاضا اس کا یہ ہوگا کہ اس کو قائم کیا جائے. یہ تیسری ذمہ داری ہے, یہ اور کٹھن ہے. خود عمل کر لینا کسی بھی درجے میں, اپنی معاش کو سکیڑ لیا, نکو بن گئے, اپنے اوپر پھبتیاں چست کرا لیں, اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ, انہیں کچھ نہ کہو, طرح طرح کے مذاق ہو گئے, چلیے اس سے آگے تو نہیں. دین کی تبلیغ ہے, قرآن کی نشر و اشاعت ہے, ابلاغ ہے, چلیے اس کا معاملہ بھی اس سے تو کٹھن ہے, لیکن سب سے کٹھن مرحلہ آتا ہے دین کو قائم کرنے کا. اس لیے کہ دین ایک نظام کی حیثیت سے جب آپ قائم کرنے چلیں گے تو دنیا میں کہیں خلا تو ہے نہیں کہ کوئی دین یا کوئی نظام نہ ہو اور آپ جا کر اپنا وہاں پر دین قائم کر دیں. جہاں بھی قائم کرنا چاہیں گے کوئی نہ کوئی دین پہلے سے موجود ہے, کوئی نظام ہے, کوئی ملوکیت ہے, کوئی جمہوریت ہے. جمہوریت ایک دین ہے, وہ دین کیا ہے؟ دین عوام ہے. وہ دین اللہ کیا ہے جس میں اللہ حاکم مطلق ہے, ان الحکم الا للہ. اور دین جمہور کا کیا ہے؟ جہاں حاکمیت جمہور کے ہاتھ میں, ہم جو چاہیں گے کریں, جی ہمیں اختیار ہے, 51% جو فیصلہ کر دیں گے وہ قانون ہوگا, ہم کسی آسمانی و آسمانی قانون کو نہیں جانتے. آج کا دین پورے کرہ ارضی پر جو دین نافذ ہے وہ یہ دین ہے. ہم نہیں جانتے خدا کیا کہتا, رکھو اپنے پاس, یہ تمہاری ذاتی زندگی کا معاملہ ہوگا. کوئی شخص مسجد میں جائے جائے, چلا جائے, کوئی جاتا ہے مندر میں, ہمیں کوئی غرض نہیں, کوئی جاتا ہے کہیں کسی سینیگاگ میں جاتا ہے, چلا جائے, کوئی چرچ میں جاتا ہے اپنے طور پر عبادت کر لے, لیکن ملکی زندگی کے اندر کوئی ریفرنس نہیں ہوگا کسی دین, کسی مذہب, کسی آسمانی قانون, کسی آسمانی ضابطے کا. یہاں تو انسان اپنی آزاد مرضی سے اپنی اکثریت کے ساتھ جو فیصلہ کریں گے وہ نافذ ہو جائے گا. تو کہیں کوئی نہ کوئی دین تو موجود ہے, یا اگر بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے کہیں تو ان کے لیے تو وہ حشر آپ نے دیکھ لیا, ان بیچاروں کا جو ہوا, ان سے جو غلطی ہوئی وہ ہوئی اپنی جگہ پر, لیکن جو کچھ ہوا تھا حرم شریف میں پچھلے سال اس کی جو تفصیلات بعد میں آئی ہیں, معلوم ہوا ان کے تقاضے, ان کے مطالبے کیا تھے, یہی تو تھے کہ یہ جو بے حیائی اب عین اس عرب کے اندر شروع ہو گئی ہے, یہاں ٹیلی ویژن کے اوپر اب وہی کچھ ہو رہا ہے. میں خود دیکھ آیا تھا پچھلے سال اپنی آنکھوں سے کہ وہ جو میسج نامی فلم بنی تھی لیبیا وغیرہ کے تعاون کے ساتھ، اس کو تو مسلمانوں نے امریکہ میں نہیں چلنے دیا، اور اسی طرح کے ڈرامے جو ہے وہ سعودی عرب کے ٹیلی ویژن پر چل رہے تھے، اس سے کہیں زیادہ بڑے، سارے کے سارے صحابہ کرام سوائے خلفائے اربع کے، امہات المومنین اور حضور کے سوا، باقی سب کا وہاں پر نقشہ موجود ہے، حضرت حمزہ وہاں بھی تھے، حضرت حمزہ کی کردار جو ہے وہ یہاں بھی دکھایا جا رہا ہے، بلکہ یہاں خواتین حضرت فاطمہ بنت زید جو حضرت سعید کی اہلیہ ہیں، حضرت عمر کی ہمشیرہ ہیں، ان کا بھی کردار جو ہے وہ موجود تھا، تو یہ کچھ وہاں ہو رہا تھا، یہ اس کا رد عمل تھا، اور یہ کہ یہ جو تم نے دولت جو ہے اپنی ذاتی جاگیر بنا لی ہے سعودی خاندان نے، یہ مسلمانوں کو ایک عطیہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ زمین سے نکلنے والی چیز جو ہے اس کے جو شریعت کے مطابق تقسیم ہونی چاہیے وہ کرو، تم نے اسے اپنی ذاتی جاگیر بنا لیا، تو وہاں جو کچھ ہوا اس کا حشر وہ آپ کو معلوم ہے، تو کہیں ملوکیت ہے وہ دین اللہ کو وہاں نافذ ہونے کیسے دے دے گی، وہاں تو ان کا دین ہے، ان کی بادشاہت ہے، المملکۃ السعودیۃ العربیہ ہے وہ، وہاں پر انہوں نے اسلام کا جو بھی ہے اپنے وہ شریعت قانون وانون جو چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اپنی ملوکیت کے نظام کو ہٹا کر اور دین اسلام کا نظام قائم کرنا، یہ بڑی مشکل بات ہے، جہاں جمہوریت ہے وہ جمہور کب چاہیں گے اس کو، کہ اختیار ہمارے ہاتھ سے لے کر اور یہ جو اللہ کے حوالے ہم کر دیں کہ جو اس کا حکم ہوگا وہ ہم یہاں پہ نافذ کر دیں گے، تو یہ جان لیجئے کہ جہاں کہیں بھی کوئی نظام ہے وہ اپنا تحفظ کرتا ہے، اس نظام کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ اپنا تحفظ کرتا ہے، بچاؤ کرتا ہے، نظام قائم کرنے کے لیے بڑے کھکھیڑ مول لینے پڑتے ہیں، وہ انقلابی جدوجہد پھر درکار ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں ہمیں نظر آتی ہے، یہاں جھگڑا کس بات کا تھا، محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر کسی کی کے خلوص اور اخلاص کا کوئی قائل ہو سکتا، ابو جہل بھی جن کے بارے میں یہ کہہ کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان سے آخر یہ لڑائی کیوں لڑی گئی، ان کے خلاف یہ ساری مخالفت کا طوفان کیوں اٹھا، یہ جو سورہ شورا کی ہم نے آیات پڑھی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اگرچہ آپ نے ذاتی طور پر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا لیکن جو دعوت آپ لے کر کھڑے ہوئے وہ مشرکین پر بڑی بھاری ہے، ان کے مفادات پر اس سے زخم پہنچ رہی ہے، غزن پہنچ رہا ہے اس کو، تو یہ سارا معاملہ سمجھ لیجئے کہ اقامت دین آسان نہیں، اس کے لیے تو پھر ضرورت ہے کچھ لوگ، واقعہ یہ ہے کہ ایک لفظ جو ایران میں کبھی استعمال ہوتا تھا فدائین، جب تک کہ فدائین تن من دھن اور جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلنے والے لوگ موجود نہ ہو، اللہ کا دین نہ پہلے کبھی قائم ہوا نہ ہوگا، اگر صحابہ کرام کو جانے دینی پڑی تب کہیں جا کر دین قائم ہوا، اگر حمزہ کو رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چچا بھی ہیں اور خالہ زاد بھائی بھی ہیں اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں، اگر انہیں بخاک و خون غلطیدن کا معاملہ جو ہے کرنا پڑا ہے، تو اور کون ہوگا جو اس کے بغیر چاہے کہ ٹھنڈے ٹھنڈے یہاں آرام آرام سے جو ہے وہ دین قائم ہو جائے، ہمیں کوئی تکلیف نہ کرنی پڑے، ہمارا طرز عمل تو اصل میں اس وقت وہ ہے جو حضرت موسیٰ کی قوم کا تھا، اذا بنتا و ربو کا فقاتلا انا ہا ہونا قائدون، جاؤ آپ اور آپ کا رب جو ہے وہ جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم سے یہ تکلیف جو ہے وہ گوارا نہیں ہوتی، ہم اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ تین تقاضے ہیں دین کے، اچھی طرح سمجھیے، اللہ کے بندے بنو جیسا کہ بندہ بننے کا حق ہے، اس کی اطاعت کاملہ بے چونو چرا کلی اطاعت، پھر یہ کہ وہ جو امانت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کو قرآن وراثت قرار دے رہا ہے، یہ وراثت محمدی ہے، وہ وراثت نہیں تھی جس کا جھگڑا کچھ لوگوں نے خام خواہ اس وقت تھوڑا سا اختلاف ہوا تھا اسے باقاعدہ ایک مذہب کی بنیاد بنا لیا ہے، وہ وراثت رسولوں کی نہیں ہوتی، نحن معشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناه صدقہ، یہ تھی حدیث رسول جس پر کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے، اصل ورثہ کیا ہے قرآن سے پوچھئے، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ، اصل وراثت وہ کتاب ہے جو رسول دے کر جاتے ہیں، قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ، یہ اسی خطبہ حجت الوداع میں ترکا رسول کا کیا ہے، قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابُ اللَّهِ، میں چھوڑ چلا ہوں، میرا ترکا یہ اللہ کی کتاب ہے، میری وراثت یہ قرآن مجید ہے، اس کا اب ذمہ داری کا جو معاملہ ہے وہ دوسرے نمبر پر، اور سب سے اوپر یہ کہ اس دین کو قائم کرنا ہے، اس کو نافذ کرنا ہے، اللہ کے مکمل دین کی تنفیذ، اس دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے سردھڑ کی بازی لگانا، یہ مسلمان کا فرض ہے، اب ان تین فرائض کو سامنے رکھیے، ایک بات یہاں میں بیان کرتا چلوں، مبادہ آپ کو یہ احساس ہو وقت کتنا ہو گیا ہے، مبادہ آپ کو یہ احساس ہو، میں کچھ وقت دوں گا ابھی تھوڑا سا، کہ یہ نماز روزہ حج زکات یہ کہاں گئے، یہ کہیں فرائض دینی میں اور ذمہ داریوں میں کہیں ان کا کوئی مقام ہے کہ نہیں، یہ سمجھ لیجئے یہ پلرز ہیں، یہ وہ ستون ہے جن پر یہ عمارت کھڑی ہے. آج کل تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا, پوری بلڈنگ جو ہے وہ پلرز پر اٹھ جاتی ہے. نیچے پلرز ہیں, نیچے کچھ اور نہیں, دیواریں کچھ نہیں, اس کے اوپر پہلی چھت ہے, دوسری چھت ہے, تیسری چھت ہے. بالکل اس تصور کو ذہن میں رکھیے, عبادت رب کی جو پہلی چھت ہے وہ ان چار عبادات پر قائم ہے. بندے اللہ کے کیسے بنو گے؟ نماز اس کے لیے سب سے بڑا پلر, الصراط و عماد الدین وہ دین کا ستون ہے, اس پر کھڑی ہے یہ عبارت کہ تم نے جو عہد کیا اللہ کے ساتھ ہے, اللہ ہم تیری بندگی کریں گے, ہم عہد کرتے ہیں, اس عہد کو پانچ مرتبہ تازہ کرتے رہو ورنہ شیطان بھلوا دیتا ہے. مصروفیات زندگی کی جو ہے وہ اس کو طرف سے ذہن کو غافل کر دیتی ہیں. تم اس چکی کے اندر, اس کولو کے بیل کی طرح جس کے اندر تم جتے ہوئے ہو, وہ تمہیں غافل کر دیتی ہے اس بات سے کہ تم اللہ کے بندے ہو, پانچ مرتبہ تازہ کرو. حفیظ کا وہ شعر بہت پیارا ہے, مجھے بہت پسند ہے, کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی, آؤ سجدے میں گرے لوہے جبھی تازہ کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہر رکعت میں آپ کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے, اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. یہ در حقیقت اس عبادت رب کا سب سے بڑا ستون. ہمارے نفس کے اندر سے اٹھنے والے تقاضے, وہ جو میں نے کہا تھا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے اور شہوت اپنے تقاضے رکھتی ہے, ان کو قابو میں رکھنا, ان میں سے کوئی بے قابو نہ ہو جائے. پیٹ کہیں تمہیں حرام میں منہ مارنے پر مجبور نہ کر دے, اور شہوت کہیں تمہیں خدا کے راستے سے ہٹا نہ دے. اس کے لیے روزہ فرض کیا گیا, اپنے ان تمام دائیات نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکو. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. نماز کے بارے میں فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. اپنے نفس کے منہ زور گھوڑے کو لگام دینے کے لیے روزہ ہے. مال بہت بڑی بہت بری چیز ہے, اس کی محبت تمہیں اللہ کے ساتھ اس وفاداری کے عہد سے برگشتہ کر سکتی ہے. اس مال کی محبت پر قابو پانے کے لیے صدقہ و زکات کا نظام قائم کرو. اور حج کے اندر یہ ساری برکات جمع کر دی گئیں, یہ چار پلرز ہیں. ان میں شامل کر لیجئے کلمہ شہادت جو گویا کے نقطۂ آغاز ہے, یہ پانچ ہے ارکان اسلام. ان پلرز کے اوپر پہلی منزل آئی عبادت رب, اس سے اوپر بڑھیں گے شہادت علی الناس, اس سے اوپر جائیں گے تو وہ ہے اقامت دین. یہ ایک نقشہ ذہن میں رکھیے, یہ ہے ہمارے دینی فرائض. اور جان لیجئے ملت کی سطح پر, ملکی سطح پر دین نہیں آئے گا, کبھی نہیں آئے گا جب تک کہ ہم ایک بڑی کثیر تعداد میں ایسے لوگ یہاں پاکستان میں نہ وجود میں آ جائیں کہ جو اس پورے سٹرکچر کے اوپر کاربند ہو, قائم ہو, اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو, جن کی زندگی ثابت کر رہی ہو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کا جلوس جو ہے وہ تو 60,000 کا 70,000 کا نکل گیا نظام مصطفیٰ کے لیے, اور مغرب کی نماز جا رہی ہے انہیں پتہ نہیں کون سا وقت آیا اور کون سا گیا. یہ تماشے نہیں. معلوم ہو کہ جو چاہتے ہیں کہ یہاں دین قائم ہو, انہوں نے اپنی زندگیوں میں دین کو پہلے قائم کیا ہوا ہے. انہوں نے حلال اور حرام کے حدود اپنی زندگیوں میں نافذ کیے ہیں. جو یہ مطالبہ لے کر اٹھے ہیں کہ اس دین کے اندر, اس ملک کے اندر دین کے اجتماعی حدود جو ہے وہ بھی قائم کیے جائیں, تو یہ جان لیجئے کہ خواہشات کیسی بھی ہوں, عوامی سطح پر ایجیٹیشن کے ذریعے سے, سیاسی مہم کے ذریعے سے, جتنی بڑی مہم اس وقت ہو گئی تھی, آئندہ کم سے کم 10 سالوں کے دوران اس کی کوئی توقع نہ رکھیے. اس نہج پر اگر اب کام نہیں ہو سکا تو آئندہ بھی نہیں ہو سکے گا. کام کا طریقہ ایک ہی ہے, کچھ لوگ ہوں تیار جو یہاں بنیاد سے, جڑ سے خود اپنے آپ کو بدلیں اور ان تمام فرائض کو ادا کرنے کے لیے مستعد ہو جائیں, فیصلہ کریں ہمیں اللہ کے بندے بن کر رہنا ہے, ہمیں اپنی ذمہ داریاں بحیثیت امتی رسول ادا کرنی ہے, ہمیں اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانی ہے. یہ تین عہد انسان اپنے آپ سے کرے. اور ایک چوتھی بات کا اضافہ میں اور کر دوں, یہ کام کبھی بھی انفرادی سطح پر نہیں ہو سکتا. یہ تو موٹی سی بات ہے, اکیلا چنا بھار نہیں پھوڑ سکتا, یہ آپ کی کہاوت ہے. دنیا میں کوئی کام اجتماعی سطح پر ہوگا تو وہ تو جماعت کے ذریعے سے ہوگا, افراد نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک اجتماعی جدوجہد. پھر یہ کہ وہ اجتماعی جدوجہد, وہ بھی دنیا میں انقلاب اگر آتے ہیں تو وہ انجمنوں کی قسم کی جماعتیں یا ادارے جو ہیں ان سے نہیں ہوتے. اصلاحی قسم کے کام آپ کر سکتے ہیں. اصلاح الرسوم کے لیے ایک ادارہ بنا لیجئے. اگر آپ انجمن تجوید القرآن قائم کرنے, مکاتب قائم کرنے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھایا جائے, بچوں کو قرآن پڑھائی, ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو وہ سارا کام کرنا ہے جو آج میں نے آپ کے سامنے رکھا, تو پھر تو ایک جماعت کا قیام ہوگا, وہ جماعت جو سم و اطاعت کی بنیاد پر قائم ہو. جس کے بارے میں حضور کی حدیث میں آپ کو سنا دوں، آمرکم بخمسن، میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں. آج ہی وہی صاحب جن کا میں ذکر کر رہا تھا، انہوں نے بہت سی چیزیں گنوائیں، یہ پانچ کا حصہ جو ہے بہت سے معاملات میں احادیث میں آیا ہے، لیکن ایک جو ہے وہ پانچ کا حصہ وہ تو ہم سب جانتے ہیں. پانچ ارکان اسلام یہ کون بچہ نہیں جانتا؟ بنی الاسلام علی خمسن، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث اور متفق علیہ روایت، پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت، پانچ ارکان اسلام. لیکن یہ کہ یہ جد و جہد جو ہوگی اس کے لیے بھی پانچ چیزیں لازم ہیں. آمرکم بخمسن، میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اور حضور نے وضاحت فرمائی اپنی طرف سے نہیں دے رہا، اللہ امرنی بہن، مجھے ان کا حکم اللہ نے دیا ہے. وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، التزام جماعت، وہ جو حضرت عمر کا مقولہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لا اسلام الا بجماعت، کوئی اسلامی زندگی نہیں ہو سکتی بغیر جماعت کے. یہاں تو دین میں یہ ہے کہ اگر دو مسلمان ایک جگہ ہیں تو نماز با جماعت پڑھے، ایک امام ہوگا دوسرا مقتدی ہو جائے گا. تین آدمی سفر پر نکل رہے تو ایک کو اپنا امیر مقرر کرے. اجتماعیت کی زندگی ہمارے دین کے اندر رچی بسی ہوئی، اور یہ جد و جہد، یہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے صحیح و جہد، اس کے لیے تو کوئی امکان ہی نہیں. اپنی ذمہ داریوں سے پہلوتے ہی کرنا ہو تو بات اور ہے، اپنے آپ کو بری کرنا ہو ان ذمہ داریوں سے اور اپنے دل کو مطمئن کرنا ہو اور تھپٹ تھپٹ کر اور لوری دے دے کر سلانا ہو تو بات اور ہے، لیکن اگر ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا ارادہ کر لیا ہو تو التزام جماعت، تو جیسے دو اور دو مل کر چار ہوتے ہیں، پانچ نہیں ہوتے، تین نہیں ہوتے، ایسے ہی وہ اجتماعیت کا قیام وہ لازم. تو جماعت اس بنیاد پر اسی مقصد کے لیے قائم کی جائے، وہ لوگ مل جل کر ایک جماعت بنے جو عہد کریں سب سے پہلے اس بات کی کہ ہم اللہ کے بندے بنیں گے، زندگیوں میں جہاں حرام ہے اس کو کاٹ پھینکیں گے، ہم اپنی زندگیوں کے اندر سے جو بھی دین کے اندر منع کی ہوئی چیزیں ہیں ان کا اگر کوئی عنصر شامل ہے اس کو ہٹا علیحدہ کر دیں گے، سب سے پہلا یہ عہد ہو. اور اس سطح پر بھی جان لیجئے کہ جماعتی زندگی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ماحول کا دباؤ اتنا ہے، اس ماحول کا معاشرے کا ایک رخ ہے. اگر کسی ایک طرف کوئی ہجوم چل رہا ہو تو آپ کو معلوم ہے اس سمت میں چلنا بڑا آسان، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ہجوم آپ کو خود ہی لے جائے گا. اور اگر اس کے مخالف جانا ہو تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے بڑی مشکل سے کر کرا کے ایک دو قدم لیے اور ایک ریلا آیا اور دس قدم پیچھے گھسیٹ کر آپ کو لے گیا. یہی معاملہ اس ماحول میں، ماحول کا رخ کچھ اور ہے. اس ماحول میں خدا اور رسول کی طرف ریفرنس ختم ہو چکا ہے. یہاں تو نہ معلوم کس قسم کی، اس وقت جو ہمارے ہاں کچھ مذہبیت ہے بھی، آپ کو بڑے اعلیٰ دینی گھرانے نظر آ جائیں گے، پردہ غائب، یا پردہ اگر ہے تو سمجھ میں نہیں آتا وہ ان کا اپنا ایجاد کرتا ہے یا شریعت کا پردہ ہے. اگر شریعت کا پردہ ہے تو جو ان کے اندر نامحرم کی فہرست اور محرم کی فہرست آ گئی ہے اس کے بعد جو ہے نامحرم ہے، لیکن ان پابندیوں کے ساتھ تو پردہ شاید ہی کوئی رہ گیا ہو. آپ کو اس پورے کراچی میں ممکن ہے گنتی کے چند گھر مل جائیں تو میں نہیں کہہ سکتا، ورنہ ممکن نہیں ہے، وہ پردہ تو نہیں رہا. میں بلکہ کہا کرتا ہوں اپنے بعض عزیزوں سے کہ یہ پردہ جو آپ لوگوں نے رکھا ہوا یہ کون سا پردہ ہے؟ اگر تو یہ رواجی پردہ، شریع پردہ تو ہے نہیں، رواجی پردہ ہے تو پردے کا تو رواج ختم ہو چکا، پھر یہ کاہے کو آپ نے رکھا ہوا ہے؟ رواجی پردے کے لیے تو اب کوئی بنیاد نہیں رہی، اس لیے کہ پردے کا رواج اب نہیں رہا، تو اس کو ختم کیجیے. اگر ہم اس اعتبار سے چلے تو واقعہ یہ ہے کہ معاشرے میں جو اس کا دباؤ ہے اس کو تنہا کھڑے ہو کر برداشت کرنا آسان نہیں، اس کے لیے بھی ضرورت ہے کچھ لوگ مل جل کر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر باہم تعاون کرتے ہوئے. اگر سیلاب کا ریلا آ رہا ہو، 15-20 اشخاص، 100-50 اشخاص اگر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہو جائیں گے تو شاید بچ جائیں، اور اگر اکیلے اکیلے کھڑے رہے تو وہ سب کے پاؤں اکھاڑ دے گا اور ہو سکتا ہے کہ سب کے سب اس میں بہہ جائیں. تو جماعتی زندگی جو ہے اولین سطح سے ضروری ہے. اور آگے شہادت علی الناس کی ذمہ داری ادا کرنا، اس قرآن کی تبلیغ کا حق ادا کرنا، بلغوا عنی ولو آیتن اور فلیبلغ الشاہد الغائبہ، یہ فرامین نبوی اگر سامنے ہو اور اگر یہ احساس ہو کہ پوری نوع انسانی جو ہے ہمارے خلاف اللہ کی عدالت میں استغاثہ لے کر آ سکتی ہے کہ انہوں نے حق ادا نہیں کیا، اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کی ذمہ داری اپنی پوری نہیں کی، اگر یہ سارے فرائض سامنے ہو تو پھر سوچئے کیسے ممکن ہے کہ کسی اجتماعی جد و جہد کے بغیر ایسا کرنا ممکن. یہ ہے چار چیزیں کہ جنہیں میں آج چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اچھی طرح پلے باندھ کر یہاں سے اٹھیں. میں نے بات شروع کی تھی کہ ہم میں سے ہر شخص کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، کچھ ذمہ داریاں وہ ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد اس کے حوالے سے، کچھ ذمہ داریاں وہ ہیں کہ جس کے لیے کچھ یاد دہانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہر شخص اٹھائے ہوئے بوجھ، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، محنت بھاگ دوڑ یہ ساری ہم کر رہے ہیں، ہمارے اندر شہوت کا جنسی جذبہ ہے، یہ گھر گرستی کی زندگی اور اس کا پورا جو ذمہ داریوں کا ایک بوجھ ہے وہ ہر شخص خود اٹھاتا ہے، البتہ کچھ اور ذمہ داریاں ہیں جن کے لیے ضرورت ہوتی ہے یاد دہانی کی، تذکیر کی، وعظ کی، نصیحت کی، تو فذکر بالقرآن من یخاف وعید کے حوالے سے میں آپ کو آپ کی جو دینی ذمہ داریاں ہیں ان کی تذکیر کرا رہا ہوں، اور خاص طور پر پاکستان کے حالات میں کہ ہماری تو دنیا بھی دین کے ساتھ وابستہ ہے، اور ممالک رہ سکتے ہیں کہ دنیا میں باقی رہ جائیں، وہ چاہے اسلام کو اختیار کریں عملاً یا نہ کریں لیکن کسی اور بنیاد پر کھڑے رہ جائیں گے، پاکستان نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اس کے لیے تو کوئی اور وجہ جواز ہے ہی نہیں، برف کی مانند ہم پگھل رہے ہیں، اور یہ جان لیجئے وہ جو ایک مصرع ہے کہ دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں، اگر ہمارے لچھن یہی رہے اور ہم اپنی دینی ذمہ داریوں سے اسی طرح پہلوتے ہی کرتے رہے تو عذاب الہی جو ہے، واقعہ یہ ہے کہ بند کھلتے اب زیادہ دیر ہمیں نظر نہیں آ رہی، 2.25 کروڑ مسلمانوں کی ایک پوری قوم روسی شکنجے میں جا چکی ہے، 10 لاکھ کے قریب آدمی وہاں پر مارے جا چکے ہیں، ایک کشمکش ہے جو چل رہی ہے، قوم پوری خون میں نہائی ہوئی ہے اور اس کی برین واشنگ کا پورا بندوبست ہو رہا ہے، نوجوان نسل میں سے لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے اور روس میں ان کی تربیت کا اہتمام ہو رہا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں اساتذہ وہاں آ رہے ہیں، جو کچھ کے ہوا تھا ترکستان میں آج سے تقریباً 60 سال پہلے تاریخ نے اپنے آپ کو دہرا دیا ہے اب، اور ہمارے دروازے تک وہ بات آ پہنچی ہے، ہم سوئے رہے تو بات اور ہے، لیکن یہ کہ کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ مہلت جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہمیں مل رہی ہے، جو میں نے عرض کیا تھا گریس پیریڈ ہے یہ، ورنہ واقعہ یہ کہ اصل قیمتی وقت ہم ضائع کر چکے، 33 برس ہم نے ضائع کیے ہیں اس ملک کو قائم کرنے کے بعد، اور اس کی سزا کا ایک قسط جو ہے اس کی وہ بھگت چکے، لیکن اب بھی اگر ہوش میں نہ آئے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کب وہ مہلت ختم ہو جائے، لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے، افراد کھڑے ہوں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور دینی فرائض کو پورے طور پر سمجھ کر ادا کرنے کا عزم مصمم کریں، پہلی منزل اس کی اللہ کی بندگی ہے، اللہ کے بندے بنو، فی الواقع اس کے بندے بنو، اس کے احکام کے سامنے سر جھکا دو، دوسری منزل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پہنچاؤ پوری نوع انسانی تک، یہ ذمہ داری ہے بحیثیت امتی، تیسری منزل اللہ کے دین کو پوری دنیا میں قائم کرنے کا ایک نصب العین لے کر کھڑے ہو جاؤ کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، اور میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہ 3 ذہن کے سامنے رکھ کر، اور چوتھی بات یہ حضور کی اس حدیث کے حوالے سے کہ یہ کام بغیر التزام جماعت کے نہیں ہو سکتے، اگر تو آپ کو نظر آئے کوئی جماعت جو اس نہج پر کام کر رہی ہے، کنفیوژن آف ایشوز نہیں ہونا چاہیے، خالص اسی دعوت پر وہ جماعت بنی ہو، دنیا میں معاملہ جو ہوتا ہے ہمیشہ بڑا دودھ اور پانی کے درمیان بالکل نکھر کر آ جایا کرتا ہے، کنفیوژن آف ایشوز جہاں ہوگا، یہ جو ہماری نظام مصطفیٰ کی تحریک تھی یہ شروع میں اس کی اساس، اس کی بنیاد اسلام نہیں تھی، اس کی اساس، اس کا سارا معاملہ جو چلا ہے وہ بھٹو دشمنی پر چلا ہے، وہ بھٹو کے ظلم اور جبر اور استبداد کے خلاف ایک رد عمل تھا، لہذا اس میں وہ بھی آئے جو دینی سیاست کے علمبردار تھے اور وہ بھی آئے جو لا دینی سیاست کے علمبردار تھے، ولی خان کہاں کے دینی سیاست کے علمبردار بن گئے، اور اصغر خان نے کب دعویٰ کیا تھا، وہ تو جو کچھ تھے وہ پہلے بھی معلوم تھا اور اب بھی معلوم ہے، اسی طریقے سے اور دوسری جماعتیں، البتہ یہ کہ چونکہ بھٹو کو ہٹانا سب کے نزدیک مشترک تھا تو اصل جو تھا، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں جیسے میں نے عرض کیا کہ نام میں بڑا فرق پڑتا ہے کہ یہ مملکت السعودۃ العربیہ ہے اور یہ مملکت الاردنیۃ الہاشمیہ ہے اور یہ الجمہوریۃ المتحدۃ العربیہ ہے، تو یہ جو نام ہے ان کی ایک بڑی اہمیت ہے، اسی طریقے سے اس اتحاد کا نام پاکستان قومی اتحاد تھا، پاکستان اسلامی اتحاد نہیں تھا، پاکستان اسلامی اتحاد آپ بناتے اور پھر میں دیکھتا کہ ولی خان اس میں آتے ہیں کہ نہیں آتے اور اصغر خان اس میں شریک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، یہ کنفیوژن آف ایشوز کا معاملہ نہ ہو، کام دین کے لیے وہی ہوگا جو خالص دینی بنیاد پر اٹھے، اس میں کسی اور چیز کی آلائش نہ ہو، اس بنیاد پر اگر کوئی جماعت آپ کو کام کرتی نظر آئے فبہا اس میں شامل ہو جائیے، اگر آپ کا اطمینان نہیں ہوتا لیکن یہ ذمہ داریاں تو آپ کی ہیں، جتنی میری ہے اتنی آپ کی ہے، جتنے اللہ کے بندے آپ ہیں اتنا ہی میں ہوں، اور جتنا محمد کے امت ہے میں ہوں اتنے ہی آپ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ذمہ داریاں صرف میری نہیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی میرا ہی بوجھ ہے جو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں، یہ ہر شخص کا ذمہ داری ہے, ہر شخص کا بوجھ ہے, ہر ایک کو اٹھانا ہے. تو اگر کوئی جماعت نظر آئے اس میں شامل ہو, اس کے وجود کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں, اور اگر نہیں نظر آئی, کسی پر دل نہیں ٹھوکتا, تو کھڑے ہوں اور لوگوں کو پکاریں اور بلائیں. ایک اکیلا ہوتا ہے دو گیارہ ہو جاتے ہیں, جماعت بنائیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں اگر بہت سی جماعتیں بن جائیں, لیکن ہوں دین کے لیے, ہوں اس نقشے پر. بس میں اس پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. یہ بات اب تحصیل حاصل ہے کہنا, میں اگر یہاں آیا ہوں تو بہرحال میں نے یہ ذمہ داریاں اپنی سمجھ کر کچھ عملی قدم اٹھائے. انجمن خدام القرآن بنائی تھی, اس قرآن کی امانت کو ابھی تو ضرورت ہے ہم مسلمانوں تک پہنچانے کی, کہ یہاں سے پھر ایک ایسی قوت بنے کہ جو پھر پوری دنیا کے سامنے اس کو پیش کر سکے. اور اس کے بعد یہ کہ ان دینی فرائض کی ادائیگی کے لیے تنظیم اسلامی ہم نے قائم کی ہے. ہم بھی بہت کمزور ہیں, بہت ضعیف ہیں, بڑی خامیاں ہیں, لیکن عزم اور ارادہ یہ ہے چلنا اس راستے پر ہے. کسی کو ہم پر اعتماد ہو, ہمارا مطالعہ کرے, ہمارے ساتھیوں کو دیکھے, ہم سے بات سمجھے, کیا طریقہ کار پیش نظر ہے اس کے بارے میں جو وضاحت طلب کرنی ہو کرے. ہمارے یہاں بعض دوست ہیں, آپ کے قریب میں رہتے ہیں, یہاں ایک درس بھی ہفتے وار ہوتا ہے مسجد میں. ہمارے ایک ساتھی ڈاکٹر تقی الدین صاحب وہاں درس بھی دیتے ہیں. آپ ہفتے وار کوئی اور نشست بھی رکھ سکتے ہیں. بہرحال یہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بس یہی حق ہے اور یہاں سب کچھ ناحق ہو گیا ہے. آپ کو اگر کسی اور جگہ پر اعتماد ہو کہ دین کے لیے اس نہج پر کام کرنے والی یہ جماعت بہتر ہے, اس میں کام کیجئے. لیکن یہ میں عرض کر دوں, اس کے ڈسپلن میں اپنے آپ کو دے کر, یہ صرف زبانی ہمدردی اور تھوڑے سے روپے پیسے کا چندہ دے کر سمجھنا کہ آپ نے بھی کوئی کام کر لیا ہے, یہ بہت بڑا مغالطہ ہے, دھوکہ ہے اپنے آپ کو دینا. جب تک کہ اس کے ڈسپلن میں آپ نہ ہو, بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ, اس نہج پر وابستہ ہو جائیں. جب آپ کی نیت نیک ہے اور آپ نے اسی جماعت کو سمجھا ہے کہ وہ اس کام کے لیے صحیح طور پر سرگرم عمل ہے, تو اس نہج سے اگر آپ اس پر وابستہ ہو گئے اس کے ساتھ, تو بالکل ٹھیک ہے, اللہ کے ہاں آپ اپنی عذر پیش کر سکیں گے. معذرتن الی ربکم. بہرحال ہمیں جو طریقہ سمجھ میں آیا ہے, ہم نے تنظیم اسلامی کی بنیاد قائم کی ہے اسی اصول پر, اسی نہج پر, اسی مقصد اور نصب العین کو سامنے رکھتے ہوئے. جو اس پر مطمئن ہو وہ ہمارا ساتھ دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.